انشاءاللہ سورہ غاشیہ سے ہم آگے بڑھیں گے. الحمدللہ کل رات ہم نے تیسرا پارہ نصف کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہمیں بقیہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر قرآن تو ختم ہوتا نہیں تو اگلا قرآن ہمیں شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا, آمین یا رب العالمین. سورہ غاشیہ, اور غاشیہ کہتے ہیں ڈھاک لینے والی, یعنی اس سے مراد ہے قیامت. تو ڈھاک لینے والی قیامت کا بیان آ رہا ہے. ابتدائی 16 آیات میں احوال قیامت کا بیان ہے, اور اس کے بعد پھر جو انجام ہونے والا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں تسلی رسول پر یہ سورت مکمل ہوئی. کیفیت اور انجام مجرمین کے بیان ہو رہے ہیں شروع میں. حل عطا کا حدیث الغاشیہ, کیا پہنچے آپ کے پاس حال سب پر چھا جانے والی یعنی قیامت کا. وجوہ یوم اذن خاشیہ, کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ جن پر ذلت برس رہی ہوگی. عاملۃ ناصبہ, مشقت سے نڈھال ہوئے ہوئے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ, اور جھونکے جانے والے ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں. تسقا من عین نانیہ, پلایا جائے گا ان کو کھولتے ہوئے جو ہے وہ پانی سے. لیس لہم طعام, اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا. الا من ذریع, مگر کانٹے دار جھاڑی کا. اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے جو ہے محفوظ فرمائے. فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع, جو نہ تو موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک دور ہوگی. تو یہ آپ دیکھیں گے یہاں پانچ جو ہیں جہنم کے عذابوں کا ذکر تھا, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کے ساتھ ہی اب آگے آیات 8 سے 16 تک فرما برداروں کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ, اور کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے. آگے بڑھے بھائی. اچھا, فرمایا کہ کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے. لسعیہا راضیہ, اور اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ, اور اونچے اونچے باغات میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ, وہاں کوئی لغ بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ, اور وہاں پر جو ہے چشمہ ہوگا جاری. فیہا سرور مرفوعہ, اور وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے. و اکواب موضوعہ, اور آبخورے سامنے جو ہے رکھے ہوں گے. و نمارق مصفوفہ, اور گاؤ تکیے قطار میں لگے ہوں گے. وزرابی مبسوسہ, اور مخملی فرش بچھے ہوں گے. آگے پھر جو ہے وہ دلائل آ رہے ہیں وقوع قیامت پر. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, بس کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ کیسے ہم نے اسے بنا دیا. والی السماء کیف رفعت, اور وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف ہم نے کیسے اسے بلند کر دیا. والی الجبال کیف نصبت, اور وہ نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کیسے ہم نے انہیں گاڑ دیا. والی الارض کیف سطحت, اور کیا وہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کیسے ہم نے اسے بچھا دیا. تو یہ اعجاز قرآن ہے کہ یہ جو چار یہاں پر دلائل دیے جا رہے ہیں وقوع قیامت کے لیے, اونٹ, آسمان, پہاڑ, زمین. اصل میں آپ دیکھیں تو قرآن کے جو بالکل ابتدائی مخاطبین تھے وہ عرب بدو تھے, اور ان کی کل کائنات یہی تھی. وہ جب ایک عرب بدو گھر سے نکلتا تھا تو خود اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا, اور سامنے جب دیکھ رہا ہے تو اسے آسمان سامنے اوپر نظر آ رہا ہے, نیچے زمین ہے اور کہیں کہیں پہاڑ. تو ان کا جو بالکل امیڈیٹ انوائرمنٹ ہے اس سے گویا انہیں مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ زبردست چیزیں بنا دی جن پر تمہاری پوری زندگی کا دار و مدار ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ تمہیں موت کے بعد زندہ نہ کر سکے یا قیامت نہ لا سکے. اسی طرح ایک بہت پڑھے لکھے انسان کے اندر بھی ان چیزوں میں بڑے غور و فکر کا حاصل ہے. ایک زوالوجسٹ جس نے حیوانیات کو پڑھا ہو سالوں, اسے پتہ ہے کہ اونٹ کوئی عام جانور نہیں. صحرا میں بعض دفعہ تو گرمی 50 سیلسیس کراس کر جاتی, بیکنگ ہاٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے. آپ سے ڈبل روٹی گوند کے رکھیں, آٹا گوند کے رکھیں, ڈبل روٹی خود بیک ہو جائے گی, بیکنگ ہاٹ ٹیمپریچر. कोई बड़ा जानवर सरवाइव नहीं कर सकता। छोटे छोटे रोडेंट्स होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं जो सहरा में रहते हैं, बड़े जानवर रह ही नहीं सकते। लेकिन ऊंट इतना बड़ा जानवर अल्लाह ने सहरा का जहाज बना दिया, क्या अल्लाह की शान है। और ऊंट को बिल्कुल अपने एनवायरमेंट के मुताबिक अल्लाह ने कर दिया। आप देखेंगे अगर पैर से सर की तरफ जाएं तो उसके जो पांव होते हैं वो बिल्कुल इस तरह अल्लाह ने बनाया जैसे स्नो शूज होते हैं। यानी मैं और आप जब रेत पर चलेंगे तो हम तो घुटने तक रेत में धस जाएंगे हमारे पांव, लेकिन ऊंट के पांव रेत के ऊपर ही रहते हैं, वो धसते नहीं। उसके ऊपर मनोवजन होता है, उसके बावजूद वो पांव जो है धसते नहीं। तो उसके पांव इतने लंबे हैं कि उसके जिस्म को ये जो बर्निंग जो सैंड है उससे ऊपर रहता है उसका जिस्म, और उसकी तपिश से जो है जिस्म बचा रहता है। तो उसकी खाल देखें आप कि वो उसके ऊपर जो फर होता है, जो उसके ऊपर बाल होते हैं, वो दोपहर की हिद्दत में गर्मी से बचाते हैं और रात की ठंड में सहरा की जो सर्दी से बचाने का काम देते हैं। फिर हमने देखा है कि ऊँट का कुहान होता है, उसके अंदर 40-40 किलो इससे भी ज़्यादा फैट जो है वो स्टोर रहता है। कई कई दिन बगैर खाए वो गुजारा कर लेता है ऊँट, 8-8, 10-10 दिन अगर खाने को ना मिले फिर आराम से सर्वाइव कर। तो उसकी गर्दन देखें कैसी लंबी है। यानी मैं और आप रास्ता देखना चाहते हो आगे, क्या हमें एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ना पड़ेगा? ऊंट वैसे ही देख रहा होता है, उसकी इतनी ऊंची गर्दन है, उसके लिए मसला ही नहीं। और फिर उसका अगर आप जो है उसके लिप्स देखें, उसके होंठ देखें, उसका मुंह देखें, तो अल्लाह ताला ने ऐसा ज़बरदस्त बनाया कि 4-4 इंच लंबे कांटे तक वो आराम से चबा जाता है, उसे कोई मसला नहीं। और उसका मैदा देखें तो सहरा में जितने किस्म के पौधे पैदा होते हैं उन सबको हजम करने के एंजाइम्स उसके अंदर मौजूद है। कैसा भी कड़वा कसीला पौधा वो आराम से खा लेते। फिर उसकी जो नॉस्ट्रल्स हैं वो एंटी सैंड स्टॉर्म स्लिट्स बनी हुई हैं, जैसे ये तूफान आता है हवा का वो अपने नॉस्ट्रल्स बंद कर लेता है, तूफानी उससे बच जाता है। इसी तरह उसकी जो आईलिड्स हैं ये पलकें, वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, उसे बंद करके भी सब धूप में नज़र आ रहा होता है अंदर से। और घनी पलकें अल्लाह ने दी हैं जो उसकी आँखों को सैंड से रोकती हैं बचा कर। तो आप ऊपर से नीचे देखें अल्लाह ने कैसे ऊँट को बना दिया, आदमी हैरान है। यानी मैं और आप पानी पीते हैं मिनटों में खून में चला जाता है और मिनटों में जो है जिस्म से जो है निकलने के मामला शुरू हो जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने ऊँट की आंतें ऐसी बनाई है कई कई दिन पानी पड़ा रहता है वहाँ। इसलिए गज़वे तबूक के मौके पर जब पानी की शदीद किल्लत हुई और प्यास की वजह से बुरा हाल हुआ तो ऊँट ज़बह किए गए, उसकी आंतों से पानी जो है इस्तेमाल किया गया। तो अल्लाह ताला ने क्या ज़बरदस्त ऊँट बना लिया, पढ़ा लिखा आदमी दंग रह जाता है, इतना बड़ा जानवर और कैसे अल्लाह ने उसे सिंक्रोनाइज कर दिया उसके एनवायरनमेंट के साथ। इसी तरह फिर आसमान को देखें तो हमारे तो एस्ट्रोनॉमर्स अभी आसमान को पहुंच भी नहीं पाए कि पहला आसमान क्या है, उसकी जो वसतें हैं कि 200 बिलियन तो गैलेक्सीज हैं इस कायनात के अंदर, और उसके ऊपर कहीं जाके फिर ये आसमान है जो पहला आसमान। इसी तरह पहाड़ों का हमने समझा था कि अब जियोलॉजिस्ट समझते हैं कि जहां दो प्लेटें आकर ज़मीन की एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं वहाँ अल्लाह ताला ने पहाड़ों का सिलसिला रखा। ये बिल्कुल मीखों की तरह जो है ज़मीन की दोनों प्लेटों को जोड़ कर रखते हैं, जैसे दो तख्ते आप जोड़ कर कीलें लगाते हैं और फिर जितना हमें पहाड़ ऊपर नज़र आ रहा होता है इससे 3 से 4 गुना वो नीचे कील की तरह ज़मीन के अंदर घुपा हुआ है। और किस तरह ज़खायर के अंबार हैं जो इन पहाड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने रख दी। और इसी तरह ज़मीन को देख लें तो किस तरह 2 दर्जन प्लेट्स या स्केल्स हैं जिस पर यह मुश्तमिल है, वरना अगर सेब को दरमियान से काटें तो बिल्कुल बीच में जो उसका बीज होता है ये कोर ऑफ द अर्थ है, और पूरा जो सेब का गूदा है ये आपका मेंटल लेयर है जो लावे का समंदर है, और जो सेब का छिलका है वो ये ज़मीन है जिस पर मैं और आप खड़े हैं, जिस पर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग हम बना रहे हैं और बड़े मज़े से चल रहे हैं। ये सेब के छिलके की मानिंद है, 1 मील से लेकर 30 मील तक की इनकी लंबाई है, इसके नीचे लावा ही लावा। तो अल्लाह ताला की क्या शान है, सादी सी आयात है, उसमें एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी के लिए भी बहुत कुछ है, वो यही देख रहा है सुबह उठते, और एक पढ़े लिखे इंसान के लिए वो बहुत कुछ है, घंटों जो है वो इस पर चाहिए बात ही करने के लिए और पूरी पूरी ज़िंदगी चाहिए इन पर तहकीक करने के लिए। इसी तरह जैसे मैं पहले कहा था कि सूफिया भी इस तरह की चीज़ों से तफसीर कहते हैं, उनकी तफसीर तफसीर इशारी कहलाती। तो उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मोमिन को ऊँट की तरह जफाकश होना चाहिए, ऐश परस्ती ये नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह वो कहते हैं एक मोमिन को आसमान की तरह आली हिम्मत होना चाहिए और एक पहाड़ की तरह मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए, और इसी तरह एक ज़मीन की तरह तवाज़ु के साथ बिछा रहना चाहिए दूसरे मोमिनों के लिए। तो अल्लाह ताला ये सिफात हमारे अंदर भी पैदा फरमाए। آگے پھر تسلی دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فذکر, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہیے, انما انت مذکر, بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں, لست علیہم بمسیطر, اور آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں بنائے گئے ہیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے, یہ نیک اعمال کیوں نہیں کر رہے. الا من تولى وكفر, مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا, فيعذبه الله عذاب الاكبر, تو اللہ تعالیٰ دے گا اسے بہت بڑا عذاب. انا الینا ایابہم, بس ہماری طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے. ثم انا علینا حسابہم, پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا. وہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بس نصیحت کیجئے, دین پہنچائیے, ان سے حساب لینا ہماری ذمہ داری, ہم پوچھ لیں گے, ہم دیکھ لیں گے. آگے سورہ فجر ہے اور آخرت کی جزا اور سزا کا اسبات یہ بیان ہو رہا ہے. ابتدا میں قیامت پر جو ہے وہ کئی قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں, اور ہم نے بات کئی دفعہ سمجھی ہے, قسم کھائی جاتی ہے اہمیت بڑھانے کے لیے. تو فرمایا والفجر, قسم ہے فجر کی. اب اس میں بہت سارے علماء کی آرا ہیں کہ یہ کون سی فجر ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 ذوالحجہ کی فجر ہے, جسے یوم النہر کہتے ہیں, جس میں جانوروں کی قربانی کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے. ولیال ناشر, اور قسم ہے 10 راتوں کی, اور یہ بھی ایک رائے تو ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی قسم. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں کی قسم ہے. وشفعی والوتر, اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی. آپ دیکھیں گے کل مخلوقات جفت ہیں, اور یہ دو دو اللہ نے بنائے, نر اور مادہ, دنیا کا جوڑا آخرت ہے, ایک ہی وتر اکیلا ہے, وہ ہے اللہ کی ذات, خالق ایک ہے, باقی مخلوق جو ہے وہ سب کی سب جفت. واللیل اذا یسر, اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ گزر جائے. حل فی ذالک قسم الذی ہجر, ان میں یعنی ان ساری قسموں میں ایک بھاری قسم ہے کن لوگوں کے لیے, عقل رکھنے والوں کے لیے. اب تاریخ سے عبرت دلائی جا رہی ہے. الم ترا کیف فعل ربک بعاد, تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ نافرمان قومیں جو اپنے رسولوں کی بات نہیں مانتی رہیں وہ عذاب کے مستحق ہوتی رہیں, اور نافرمان قوموں میں سے ایک کی مثال یہاں آ رہی ہے, قوم عاد کی. الم ترا کیف فعل ربک بعاد, بس کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا سلوک کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ. ارم ذات الرحمان, جو نسل ارم سے بڑے بڑے ستونوں والے تھے. ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ وہ بڑے لمبے چوڑے اللہ نے قد دیے تھے, ایسے ستون کی طرح جسم تھے ان کے, لمبے چوڑے مضبوط ڈیل لال کے لوگ. دوسری رائے یہ کہ اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی, ایسی ٹیکنالوجی دی تھی کہ کئی کئی ستونوں والے شاندار محل بناتے تھے, اور وہ کھنڈرات موجود ہیں, بڑی تعداد میں جو ہے بڑے بڑے طاقتور ستون لگا کر جو ہے محلات بناتے تھے. تو فرمایا کہ یہ ستونوں والے ذات ارم, التی لم یخلق مثلھا فی البلاد, کہ نہیں پیدا کیا گیا ان جیسا شہروں میں. بس سمود الذی جاب الصخر بالواد, دوسری نافرمان قوم کا ذکر آ رہا ہے, اور سمود جو تراشا کرتے تھے پتھروں کو گویا وادی میں. تو اللہ نے ایسی ٹیکنالوجی دی تھی کہ پہاڑوں کو محلات میں اور گھروں میں تبدیل کر لیتے تھے, کئی کئی کمروں کئی کئی منزلوں کے جو ہے محل بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کے. فرمایا وفرعون ذی الاوتاد, تیسری نافرمان قوم, اور فرعون جو میخوں والے تھے. ایک رائے یہ کہ جب فرعون اپنا لشکر لے کر چلتا تھا تو سپاہی آرام کے لیے اپنے ساتھ میخیں لے کر چلتے تھے تاکہ خیمے گاڑ کر آرام کر سکیں. ایک رائے یہ کہ فرعون اپنے دشمنوں کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹوک ٹھوک کر پھر سلیب دیا کرتا تھا, انہیں سزا دیا کرتا تھا, اس لیے میخوں والا کہلایا. الذی طغوا فی البلاد, یعنی وہ آل فرعون جنہوں نے سر اٹھایا تھا شہروں میں. فاکثروا فیہ الفساد, بس انہوں نے بہت وہاں مچایا فساد. فصب علیہم ربک سوط عذاب, لیکن ان کا انجام کیا ہوا, تو آ پڑا ان پر آپ کے پروردگار کا عذاب کا کوڑا. تو یہ نافرمان قومیں بچی نہیں, ہم کئی قوموں کا ذکر پڑھ چکے. ان ربک لبالمرصاد, اب بے شک آپ کا رب جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے, وہ منتظر ہے, اور یہ جیسے ہی مہلت عمل ختم ہوتی ہے اور انسان ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ رحمت کے مستحق نہیں ہیں, انہوں نے رسولوں جیسے اعلیٰ سیرت و کردار انسانوں کو جھٹلا دیا, انہوں نے اللہ جیسے خالق کو نہیں پہچانا, تو پھر وہ عذاب کے ہی مستحق ہوتے ہیں, اور پھر عذاب دینے میں اللہ کو کوئی دیر نہیں لگتی. آگے زندگی کی آزمائش بیان ہو رہی ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے, یہ ایک آزمائش ہے. فرمایا فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه, لیکن انسان تو ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے, فاکرمہ ونعمہ, اور جب اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دیتا ہے, اسے عزت عطا فرماتا ہے, فیقول ربی اکرمن, تو اکڑ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی. واما اذا ما ابتلاه, لیکن جب وہ اللہ اسے آزماتا ہے, فقدر علیہ رزقہ, اور تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کی روزی, فیقول ربی اہانن, تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. بات تو آپ دیکھیں گے کہ عام طور سے آدمی کہتا ہے اس میں غلط بات محسوس نہیں ہو رہی, جب اللہ نے نعمتیں دی تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے عزت دی, جب اللہ نے تنگی کی تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اصل بات یہ دنیا کا تو امتحان ہی ہوئے, کبھی اللہ دے کر آزماتے ہیں, کبھی لے کر آزماتے ہیں. تو اصل میں جب اللہ دے تو اس پر شکر کرنا چاہیے, عاجزی اختیار کرنی چاہیے, گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, اکڑنا نہیں چاہیے کہ میں تو ہوں ہی اس قابل کہ مجھے تو ساری آسائشیں ملنی چاہیے, میں ہوں ہی اس قابل کہ لوگ میری عزت کریں. بھئی یہ عزت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس کا شکر کرنا چاہیے. اور اسی طرح تنگی جو ہے یہ کوئی ذلت کا معیار نہیں ہے, یہ بھی آزمائش ہے اور اس میں صبر کرنا چاہیے. تو جب اللہ دے رہا ہے یہ شکر کا امتحان ہے, جب اللہ لے رہا ہے تنگی دے رہا ہے تو پھر یہ جو ہے صبر کا امتحان. ہمارا اساتذہ تو کہا کرتے تھے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دعا کیجئے بڑی آزمائش میں ہوں, اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تنگ دست ہوں, دعا کیجئے ذرا فراوانی ہو جائے. تو ہمارا اساتذہ بتاتے ہیں کہ اصل امتحان تو وہی ہوتا ہے جب اللہ فراوانی دیتا ہے, تب بھول جاتا ہے اسے اللہ کو. تو تنگی میں تو یہ آسان امتحان ہے, اور اس وقت کہتا ہے یہ امتحان دور ہو جائے, آزمائش دور ہو جائے. بھائی امتحان تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب پیسے زیادہ ہوتے ہیں, جب سہولیات زیادہ ہوتی ہیں. آگے پھر آخرت سے غافل انسان کا کردار آ رہا ہے, اور غافلین کے چار جرائم جو ہیں بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کلا بلا تکرمون الیتیم, ہرگز نہیں, بلکہ تم عزت نہیں کرتے یتیم کی. یتیم کی عزت وہی کرے گا جسے آخرت کی فکر ہوگی, ورنہ دنیا میں ایک یتیم کے ساتھ کوئی بھلائی کر کے کیا فائدہ. آدمی تو کہتا ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ کچھ کروں, عید پر بھی ملاقات کروں تو بڑے لوگوں سے کروں تاکہ کوئی بزنس میں فائدہ ہو جائے اور کوئی مسئلہ حل ہو جائے, تو یتیموں کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. تو یہ پہلی ان کی خرابی. نمبر دو, ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور وہ نئی ترغیب دلاتا کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی. اور تیسری کمزوری آ رہی ہے, ولا تاکلون التراث اکلا لمبا, اور کھا جاتے ہو میت کی وراثت جو ہے مزے لے کر, سب کچھ سمیٹ کر. تو یہ بھی ایک خرابی ہے جسے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. اب باپ مر گیا, بچے چھوٹے چھوٹے, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا باپ کی وراثت ہے کیا, جائیداد کیا تھی, کتنا کاروبار میں جو ہے باپ کا تھا, وہ سب جو ہے ہڑپ کر جاتا ہے جسے بھی موقع ملتا ہے. تو یہ تو ان چیزوں سے بچے گا وہی جسے آخرت کا اندازہ ہوگا, اسے پتا ہوگا. یہ معصوم بچوں کو نہیں پتا, تو اللہ کو پتا ہے مجھے ان کی وراثت ہڑپ نہیں کرنی چاہیے, مجھے پورا پورا حق ان کو لوٹانا چاہیے. تو جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے وہی خیال کرتا ہے. اور چوتھا جرم آ رہا ہے ایسے لوگوں کا, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور تم محبت کرتے ہو مال سے بہت بڑھ کر, بہت زیادہ. تو یہ مال سے زیادہ محبت, یہ بھی غفلت کی علامت ہے, اور یہ بھی آخرت اور اللہ سے دوری کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے ان چاروں جرائم سے. علاج کیا ہے؟ فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا, ہرگز نہیں, جبکہ ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر. یہ مضمون کئی دفعہ قرآن میں آیا, قیامت کے دن میدان حشر بپا کیا جائے گا, اور اس زمین کی اونچائی نیچائی سب برابر کر کے ایک چٹیل میدان جو ہے بنا دیا جائے گا. تو فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا, اور آئیں گے, آئے گا آپ کا پروردگار اور فرشتے صف در صف. تو احوال قیامت جو ہے یہاں سے آیت نمبر 21 سے 24 تک آ رہے ہیں. اور اگر یہ علاج ہے اصل میں غفلت کا, اگر یاد رہے کہ قیامت آئے ہی چاہتی, اور چلیں دنیا کی قیامت دور ہوگی لیکن میری اور آپ کی قیامت تو سر پر کھڑی ہوئی ہے جو ہماری موت ہے. تو اسباب ستم کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے میری, دنیا سے قیامت دور صحیح, دنیا کی قیامت دور نہیں, تو ہماری موت تو یہیں سر پر کھڑی ہے. اسی طرح فرمایا وجیء یومئذ بجہنم, اور لائی جائے گی اس قیامت کے دن جہنم. یوم عظیم یتذکر الانسان, اور اس دن نصیحت حاصل کر لے گا انسان. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى, اور کہاں ہوگا اسے کوئی فائدہ اب نصیحت حاصل کرنے کا. جب جہنم سامنے نظر آ رہی ہے, فرشتے نظر آ رہے ہیں, میدان حشر بپا ہو چکا ہے, مر کر اب دوبارہ میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہو تو اب کیا فائدہ, اب تو سبھی کو نظر آ رہا ہے, اب کون ایسا ہے جو انکار کر سکے ان حقائق کا. فائدہ تو اب ہے جبکہ ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے, جبکہ قیامت بپا نہیں ہوئی ہے. اب ماننے اور اپنے اعمال کو درست کر لیں, اپنی بدعمالیوں پر توبہ کر لیں تو ابھی بہت کچھ صحیح ہو سکتا ہے, ابھی کچھ بگڑا نہیں, ابھی اللہ نے بڑا موقع دیا. فرمایا یقولو یا لیتنی, وہ کہے گا اے کاش, قدمت لی حیاتی, کہ میں آگے بھیجا ہوتا میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ. جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ یہاں 70s میں پاکستان میں ایک بوم چلی تھی, دبئی چلو, دبئی ایک دم سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا تھا, کہاں ریگستان تھا پورا, اور جو ہے کوئی ان کے پاس چیزیں نہیں تھیں, اور ایک دم سے پیسہ جو دولت آئی ہے تو انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں, دھڑا دھڑ عمارتیں بن رہی ہیں, دھڑا دھڑ فرنیچر اور کیا کیا, اور یہاں سے لوگ جو ہے جا رہے تھے دبئی بڑے ذوق و شوق سے. لیکن دبئی جا کے کرتے کیا تھے, ایک چھوٹے کمرے میں چار چار چھ چھ آدمی رہتے تھے, کم سے کم پر گزارا کرتے تھے, زیادہ سے زیادہ بچا کر پاکستان بھیجتے تھے. اور جن لوگوں نے اس طرح آٹھ نو سال گزارے تو انہوں نے بہت کچھ جمع کر لیا پاکستان. پھر جب وہ عید تہوار پر گھر والے فون کرتے تھے تو گھر والے کہتے تھے بس واپس آ جاؤ, بہت ہو گیا ہے, ہماری اپنی پراپرٹی ہیں, 8-10 دکانیں ہیں, بچے پڑھ لکھ گئے, گاڑی ہے, سب کچھ ہے, بہت محنت کر لی تم نے, واپس آ جاؤ. چنانچہ جو ہے جب یہ واپس آئے گا تو کیا ہوتا ہے, گھر والے ایئرپورٹ لینے پہنچتے ہیں, ہاتھ پھول ڈالتے ہیں, خوشی خوشی لے کر آتے ہیں, باقی جو چند سال ہیں آرام سے گزرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص جو دبئی تو گیا تھا کمانے, لیکن جو کما رہا ہے وہیں کھا رہا ہے, ایک پرائیویٹ فلیٹ لیا اس نے, لگژری گاڑی لے لی ہے, اچھا فرنیچر ڈال لیا ہے, وہاں 8-10 سال اس نے بھی گزارے, لیکن اپنے گھر میں کچھ نہیں بھیجا. تو پھر کیا ہوگا, جب گھر آئے گا 8-9 سال بعد کوئی ایئرپورٹ لینے نہیں آئے گا, اور جب گھر پہنچے گا گھر والے جوتے ماریں گے, تم نے کیا کیا 8-9 سال, تمہارے بچے سارے پڑھائی سے محروم رہ گئے, ہم مقروض ہیں, ہمارا ذاتی گھر نہیں ہے, باقی زندگی کیسے مصیبت میں گزرے گی. لیکن یہ تو مثال ہے چند روزہ زندگی, اصل گھر تو ہمارا آخرت کا گھر ہے جہاں ہمیشہ 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 رہنا. تو ہم نے کتنی پراپرٹی وہاں بنائی ہے, وہاں کے لیے کیا سرمایہ کاری کی ہے, وہاں کے لیے کیسے پلاٹ خریدے, وہاں کیسے باغ لگائے, وہ تو ابھی کرنا ہے, یہاں سے بھیجنا ہے وہاں کے لیے. اللہ ہمیں اس کی فکر عطا فرمائے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان سے یہ حسرت والے الفاظ نکل رہے ہوں کہ یا لیتنی قدمت لی حیاتی, اے کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ میں نے کیا ہوتا. نافرمانوں کا انجام آ رہا ہے, فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, پس اس دن عذاب نہ دے گا اس اللہ کا سا عذاب دینا کوئی بھی, وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور نہ جکڑے گا اس روز اللہ کا سا جکڑنا کوئی بھی. تو نہایت شدید عذاب ہوگا اور نہایت شدید اللہ کی پکڑ ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے پھر فرما برداروں کا انجام آ رہا ہے, فرمایا یا تو النفس المطمئنہ, اور کہا جائے گا کہ اے مطمئن جان, ارجعی الی ربک, یہ وہ جان ہے جس نے ایمان اور نیک اعمال اختیار کی, اللہ کو راضی کیا. تو کہا جائے گا کہ اے مطمئن جان, ارجعی الی ربک, کہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف, راضیاتم مرضیہ, اس حال میں کہ تم اس اللہ سے راضی ہو وہ اللہ تم سے راضی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ میں تم سے راضی ہوں, کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو اب بتائیں خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا لوگ, یعنی اب جو بھی آدمی کر لے کبھی اللہ ناراض نہیں ہوگا. کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. فادخلی فی عبادی, کہا جائے گا بس شامل ہو جاؤ میرے بندوں میں, وادخلی جنتی, اور شامل داخل ہو جاؤ میری جنت میں. سورہ بلد, اور ابتدا میں جو ہے امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسمیں کھائی گئی ہیں, اور موضوع آپ دیکھیں تو انسانی زندگی کی حقیقت بیان ہو رہی ہے اور انجام بھی ساتھ ہی بیان ہو رہا ہے کہ کیا ہونے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بهذا البلد, فرمایا کہ قسم ہے اس شہر کی, وانت حل بهذا البلد, اور آپ حلال ہو گئے ہیں شہر میں. اب یہ جو دوسری آیت ہے اس کی بہت سارے ترجمے ممکن ہیں. تو پہلے تو یہ کہ یہ مکہ کا شہر امن والا شہر, وہاں کسی کی جان لینا اس کی اجازت نہیں. انسان تو درکنار کسی کیڑے مکوڑے کو بھی نہیں مارنا جائز, اور ہر ایک کو وہاں امن حاصل ہے. تو فرمایا لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امن والے شہر میں آپ جو ہے وہ آپ کا خون بہانا جائز کیا ہوا ہے ان کافروں, یا آپ کو ستاتے ہیں, آپ پر پتھراؤ کرتے ہیں, آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کی جان کے در پر ہوئے ہیں. اسی طرح ایک ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ یہ امن والا شہر حلال ہو جائے گا آپ کے لیے, گویا اس میں اشارہ ہے غزوہ مکہ کی طرف. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ, اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی. باپ سے مراد ہے آدم علیہ السلام, اولاد سے مراد تمام انسانیت. اب یہ قسمیں کھا کر ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے, حقیقت انسان. اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, کیا وہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز کوئی بھی اس پر قابو نہیں پا سکتا, وہ بالکل آزاد ہے, اس کی مرضی سے سب کچھ چلتا ہے. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا, اور وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال کھایا, لاکھوں کمائے لاکھوں خرچ کیے. بڑے لوگ بڑے شان سے کہتے ہیں کہ ہم نے جی بڑا کمایا ہے, بڑی دنیا دیکھی ہے, بہت گھمائے, بہت کمایا, بہت خرچ کیا ہے. تو فرمایا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ, کیا وہ خیال کرتا ہے کہ نہیں دیکھا اسے کسی نے بھی, جو کام کرتا رہا, جو ناجائز کماتا رہا اور جو عیاشیاں کرتا رہا, تو کیا کسی نے نہیں دیکھا اسے؟ اللہ تو دیکھنے والا ہے. گویا اس کے پیچھے یہ بات بیان ہو رہی ہے, احسانات باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا الم نجعل له عینین, کیا ہم نے نہیں دیے اسے دو آنکھیں, ولسانا وشفتین, اور ایک زبان اور دو ہونٹ, وہدیناہم نجدین, اور کیا ہم نے اسے ہدایت نہیں دی دونوں راستوں کی؟ اللہ کی فرما برداری اور جنت کا راستہ بھی دکھایا, اور اللہ کی نافرمانی اور خواہشات نفس پر چل کے جہنم کا راستہ بھی اس کے ساتھ تھا. دونوں اللہ نے بتا دیے تھے کہ بھئی تمہیں کون سا پسند کرنا اپنے لیے. تو آگے پھر نیکی کا راستہ بیان ہو رہا ہے, چڑھائی کا راستہ ہے, اس میں محنت ہوتی ہے, اور ڈھلان کا راستہ بہت آسان ہے. آپ جب کہیں اوپر جاتے ہیں تو آپ کو بڑا پاورفل گیئر گاڑی کا لگانا ہوتا ہے, فرسٹ سیکنڈ گیئر اگر تیسرے چوتھے میں نہیں چڑھ رہی, اور پھر بمشقت اوپر گاڑی چڑھتی, لیکن نیچے اترنا ہے تو صرف نیوٹرل کر دیں, انجن بند بھی کر دیں تو گاڑی جو ہے سیدھا نیچے آ جائے. نیچے اترنا آسان ہے, اوپر چڑھنا مشکل, اور جنت کا راستہ آسان نہیں ہے. ان معنوں میں کہ اس میں مشقت ہے, آدمی کو شیطان کی نافرمانی کرنی ہوتی ہے, اپنے نفس کی خواہشات کو جو ہے وہ کچلنا ہوتا ہے, اور اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہوتی ہے. تو فرمایا فلق تحمل عقبہ, بس نہ چڑھا وہ جو ہے عقبہ گھاٹی پر, وما ادراک ما العقبہ, اور آپ کو کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے, وہ چڑھائی کیا ہے. اب یہ چڑھائی جو ہے اس کی یہاں پانچ شکلیں بیان ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پانچ کام جو کرتے ہیں گویا وہ ہیں جو نیکی کی چڑھائی چڑھنے والے لوگ ہیں. نمبر ایک فک رقبہ, یعنی گردنوں کا چھڑانا, غلاموں کو آزاد کرنا, قیدیوں کو چھڑانا, تاوان میں پھنسے ہوئے مصیبت حال پریشان لوگوں کی مدد کرنا, یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور نمبر دو او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا کھانا کھلانا بھوک والے دن جبکہ فاقہ ہو, عام یہ خود و نوش کی ویسی چیزیں کم ہوں, اس میں پھر لوگوں کو کھلانا. اور ویسے بھی کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے, اور خصوصاً فرمائے یتیمن ذا مقربہ, پھر ایسے یتیم کو کھلانا جو قرابت دار بھی, او مسکینن ذا متربہ, یا کسی مسکین کو جو خاک میں رل مل رہا ہو. اب یہ شہر کراچی میں ہزاروں اگر لاکھوں نہیں ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو کوڑا چنتے چنتے کوڑے کا حصہ بن چکے ہیں, اب تو ان کے آنے جانے پر بھی ہماری نظریں انہیں نہیں دیکھ پاتی. عید کا دن ہو, رمضان کا مہینہ ہو, کچھ بھی ہو, وہ کوڑے کے ڈھیر سے باہر نہیں آتے. معصوم بچے ہیں شہر میں ہزاروں کی تعداد میں جنہیں کھانا نہیں ملتا, وہ اپنا جو ہے کہیں سے مانگ ٹانگ کے کھا لیں تو کھا لیں. آپ تجربہ کیجئے, ہمارے دوست جو ہے بتاتے ہیں تجربہ کہ چھوٹے بچے, ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ ان کے والدین پروفیشنل بیگرز ہیں, چلیں وہ پروفیشنلز ہوں گے, یہ چھ سال کے بچے نے کیا کیا ہے, سات آٹھ سال کے بچے کا کیا قصور ہے. آپ لے جائیں ذرا کبھی دکان پہ, کہیں بیٹا کیا چاہیے تمہیں میں دلاتا ہوں, آئس کریم کھاؤ گے, بوتل پیو گے, چاکلیٹ لوگے, وہ پتا ہے کیا کہے گا, वो कहेगा रोटी दिला दे मुझे। हमारे बच्चे मांगेंगे रोटी, मायर पकड़ कर जबरदस्ती खिलाती है रोटी, रोटी तो उनके लिए दवाई है, उन्हें तो ऊपर की चीजें चाहिए क्योंकि पेट तो भरा हुआ है, अब उन्हें आइसक्रीम चाहिए, बोतल चाहिए, चॉकलेट चाहिए। लेकिन ये बच्चे भूखे हैं, इन्हें रोटी चाहिए, वो कहते हैं रोटी, एक रोटी आप दिलाएंगे, वो देखेंगे कि ये जरा शरीफ आदमी है तो कहेंगे चार रोटी दिला दें और भी लोग खा लेंगे। तो पूरा का पूरा घर फाका ज़्यादा होता है, हमारी जेबें भरी हुई हैं लेकिन हमें ख्याल ही नहीं है कि इस शहर कराची में कितने लोग रुल रहे हैं। तो अल्लाह हमारे अंदर भी जज्बा अता फरमाए कि इन यतीम और मिस्कीनों का कुछ ख्याल करें, हम कुछ पास करें। सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनू, नंबर तीन, फिर वो लोगों में से जो ईमान लाए। देखिए ईमान के बगैर नेक अमाल काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह ऐसे लोगों की नेकियों का अजर दुनिया में दे देते हैं, आखरत में उनके लिए कुछ नहीं होता। और नंबर चार, वतवासव बिसब्र, और वो जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की नसीहत की, और इसमें भी वतवासव में इज्तमाईयत का की तरफ इशारा है, मिलजुल कर, अकेले अकेले नहीं, एक एक जमात के साथ होते हुए एक दूसरे को सब्र। और सब्र के एक माने होता है डटे रहना, जमे रहना, यानी अल्लाह के दीन पर सही रास्ते पर डटे रहना। और नंबर पाँच, वतवासव बिल मरहमा, और उन्होंने वसीयत की रहम करने की, उनकी बात ही ये होती थी कि भाई अल्लाह की फरमाबरदारी पर डटे रहो और देखो लोगों पर, अपनी कौम पर रहम करते रहो, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं अपनी तिजोरियों में बंद ना रखो, बल्कि इसे आम करो, अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाओ, अपनी आखरत बनाओ। आखिर में इंसान का अंजाम आखरत बयान हो रहा है। उलाए का साबुल मईमना, यही लोग होंगे दाएँ वाले, दाएँ हाथ वाले, जिन्हें नामा अमाल दाएँ हाथ में मिलेगा। जबकि इसके मुकाबले में फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू बे आयातिना, अब वो लोग जिन्होंने इनकार किया हमारी आयतों का, हुम असहाबुल मशामा, वो होंगे बाएं हाथ वाले, नामा अमाल बाएं हाथ में मिलेगा, पुले सिरात पर ईमान और नेक अमाल के नूर से महरूम होंगे, जन्नत की को देख भी नहीं पाएंगे और जहन्नम वासिल किए जाएंगे। तो फरमाया अलैहिम नारुम मुसदा, और उन पर होगी चारों तरफ से आग बंद की हुई, जैसे तंदूर होता है चारों तरफ आग है, कोई जो है रास्ता ऐसा नहीं है आग से निकलने का। अल्लाह ताला इस बुरे अंजाम से हम सबको महफूज फरमाए। अगली सूरत सूरह शम्स है, और इसमें नेकी और बदी में फ़र्क बयान हो रहा है, नेकी और बदी एक जैसी नहीं है। नेकी करने वाले का सीरत और किरदार कैसा होता है, उसका लोगों को फ़ायदा कितना होता है, और नेकोकार का अंजाम क्या होगा, ये बहुत मुख्तलिफ है बदी करने वाले के सीरत से, अब बदी करने वाले की हरकतों से जो लोगों को नुकसान होता है, और इसी तरह ये बदी करने वाले का जो अंजाम होगा, तो दोनों में बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसलिए इब्तदाई सात आयात में मुतज़ाद कस्में खाई गई हैं जो एक दूसरे की ज़िद है, गोया बताया जा रहा है जिस तरह ये कस्में अज़ाद की खाई गई हैं, इसी तरह नेकी और बदी भी मुख्तलिफ है, ये एक नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्सि वज़ुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी धूप की, वलकमरी इज़ा तलाहा, और कसम है चाँद की जो उसके पीछे पीछे आता है। तो एक तरफ सूरज दूसरी तरफ चाँद, दोनों मुख्तलिफ हैं। सूरज में आप से आप जलने की सलाहियत है, चाँद में कोई रोशनी नहीं है, वो तो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। असल में इसमें एक मफहूम तलाहा से निकलता है तिलावत का, और तिलावत के माने होते हैं पीछे पीछे चलना, और ये वही काम है जो चाँद का काम है कि चाँद सूरज से रोशनी लेता है और अपने अंदर जस्ट करके उसे रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो हमें चमकता हुआ नज़र आता है। तो तिलावत का भी मतलब, और फिर जैसे यहाँ आया कि वो सूरज के पीछे पीछे आता जाता महसूस होता है, तो सूरज जब गुरूब हो जाता है चांद आ जाता है, सूरज जब तुलू होता है चांद चला जाता है, गोया उसके ताकुब में लगा हुआ। तो तिलावत के भी माने होते हैं टू फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट, कुरान के अल्फाज को सिर्फ उंगली पीछे ना चल रही हो बल्कि इंसान की सोच, उसकी फिक्र, उसका अमल, और ये भी कुरान के पीछे पीछे चल रहा हो। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी तिलावत की तौफीक अता फरमाए। फरमाया वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, और कसम है दिन की जो उसको फिर रोशन कर दे। वल्लैली इज़ा यख्शाहा, और इसी तरह कसम है रात की जबकि वो उसको ढांप ले। दिन जो है वो ज़मीन को रोशन कर देता है, रात इसे ढांप लेती है। वस्समाई वमा बनाहा, और कसम है आसमान की और उसकी जिसने उसे बनाया है। वल अर्दी वमा तहाहा, और कसम है ज़मीन की और उसकी जिसने इसे बिछाया। तो आप देख रहे हैं ये मुज़ाद जो है कस्में आ रही हैं। व नफ्सी वमा सवाहा, और कसम है नफ्स की और उसकी जिसने उसे दुरुस्त किया। तो जिस तरह ये कस्में मुख्तलिफ हैं, दिन रात सूरज चाँद की ये मुख्तलिफ मुज़ाद कस्में, इसी तरह नेकी और बदी में भी फ़र्क है। چنانچہ آیات 8 سے 10 تک متضاد راستوں کا شعور جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. نیکی اور بدی کا الہامی شعور یہ امتحان کے طور پر ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے لل تک, بلکہ یہ امتحان ہے اور اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا. فرمایا فل ہمہ فجورہ و تقواہ, بس ہم نے اسے بتا دیا ہے اس کا فسق و فجور بھی, اس کا تقویٰ بھی. تو یہ کچھ فطرتاً کچھ حقائق ہیں جو بلٹ ان ہیں, ان کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے. ان میں سے ایک اللہ کی پہچان بھی ہے. ہر انسان ایک رب کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب حقیقی رب تک نہیں پہنچتا تو کسی اور کو رب بنا لیتا ہے, سورج کو, زمین کو, کسی انسان کو. اسی طرح فطرت کی ایک اور بدیہات میں سے ہے نیکی اور برائی کی پہچان. یہ کوئی بتانی نہیں ہوتی کہ نیکی کیا, خصوصاً جب وہ ریسیونگ اینڈ پر ہوتا ہے, جب اس کے اوپر جرائم ہو رہے ہوتے ہیں, اس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, تو اسے پتا ہوتا ہے یہ جو بھی کر رہا ہے صحیح نہیں کر رہا. یہ نیکی اور برائی کی پہچان ہے بلڈ ان. آپ افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, یا ایشیا میں کہیں چلے جائیں, جھوٹ بولنا انسان کی فطرت میں غلط بات ہے, زنا کرنا غلط ہے, اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دینا غلط ہے, قتل کرنا برا ہے, کسی معاشرے میں اسے اچھا نہیں مانا جاتا. تو یہ تو جو ہے فطری تقاضے. تو فرمایا کہ ہم نے الہام کر دیا انسان کو, اس کا فسق و فجور بھی, اس کی فرما برداری بھی. اب کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا, جس میں جو ہے وہ روحانی تقاضوں کو ادا کیا, جسمانی وجود سے اٹھ کر روحانی وجود کو پہچانا, اب محض حیوان بن کر زندگی نہیں گزاری. ورنہ آج جو انسان حیوان بنا ہوا ہے تو پھر وہ بہت سارے حقائق کو محض تکلوات سمجھتا ہے, کیونکہ حیوانوں میں سے کون ہے جو لباس پہنتا؟ تب آج کا انسان کہتا ہے بھائی لباس تو صرف تکلف ہے, اور کون سا جانور ہے جو نکاح پڑھاتا ہے؟ جہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنی خواہش پوری کر لیتا. تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے محرم نہ محرم, اس کی ضرورت ہی نہیں, شادی کی ضرورت ہی نہیں, حلال حرام کی ضرورت ہی نہیں. او بھائی تم حیوان نہیں ہو, تم انسان ہو, تمہارے اندر روح ہے, تمہیں اللہ نے حیوان نہیں بنایا, تمہیں اشرف المخلوقات بنایا. لیکن یہ تو بہت ہی بودھا پن ہے انسان کا کہ وہ اشرف المخلوقات ہو کر حیوان بننے چل رہا ہے. تو فرمایا قد افلح من زکاہا, یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا, اور یقیناً بے مراد ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو دھسا دیا, یعنی اس نے اپنی روح کو اس مٹی کے حیوانی وجود میں ہی دفن کر دیا, اس نے حیوان بن کر زندگی گزاری. آگے پھر آیات 11 سے 15 تک بدی کا راستہ اختیار کرنے والوں کی ایک مثال قوم سمود کے ذکر سے بطور عبرت پیش کی جا رہی ہے. کذب سمود بتغواہا, اور جھٹلایا تھا سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاہا, اور فرمایا کہ جبکہ اٹھا ان میں سے ایک بڑا بدبخت. فقال لهم رسول اللہ, بس کہا ان سے اللہ کے رسول نے, حضرت صالح علیہ السلام نے, ناقت اللہ وسقیاہا, کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کی پانی پینے کی باری مقرر ہے. انہی کی کہنے پر موجانہ طور پر اونٹنی پہاڑ سے جو ہے نکالی گئی تھی, اور پھر کہا گیا تھا کہ بھئی اللہ کی اونٹنی ہے, اسے کسی برے ارادے سے جو ہاتھ نہ لگانا, اس کی باری مقرر ہے پانی کی, اس میں گڑبڑ نہ کرنا. کچھ دن برداشت کیا, پھر ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا اور فکذبوہ, بس اس نے رسول کو جھٹلایا. فعقروہا, اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کے اسے ہلاک کر دیا. ان کا انجام کیا ہوا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم, تو جو ہے ہلاکت نازل کی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے بدلے. فسواہا, انہیں بالکل برباد کر دیا. ولا یخاف عقباہا, اور وہ نہیں ڈرتا اللہ اس کے انجام سے, یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لینے والا ہے, کوئی انتقام لینے والا ہے, یہ تباہ ہونے والی قوموں میں دم ہے کہ اللہ سے کوئی جو ہے انتقام لے سکے, بدلہ لے سکے, وہ تو تھی اس کی مستحق. اور جب ان کے رسول سمجھاتے تھے باز آ جاؤ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, تم پر عذاب آئے گا, تو وہ کہتے تھے لے آؤ عذاب, اور ہم تو ماننے والے نہیں. تو یہی انجام ہوتا ہے ایسے نافرمانوں. اگلی سورت ہے سورہ لیل, اور انسان کی کوششوں کا فرق بیان ہو رہا ہے. کچھ لوگ نیکیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کچھ لوگ گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو جیسے ان کی نیکی اور گناہ کی کوشش مختلف ہے, ایسے ہی ان کا انجام بھی مختلف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابتدائی 3 آیات میں پھر متضاد قسمیں ہیں. واللیل اذا یخشا, اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلا, اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. رات اور دن میں کتنا بڑا تضاد ہے, ایسے ہی تضاد نیکی اور بدی میں ہے. نیکی دن کی طرح روشن ہے, ابدی رات کی طرح سیاہی مائل. وما خلق الذکر والانثى, اور قسم ہے اس کی جو اللہ نے پیدا کیے نر اور مادہ. نر اور مادہ صرف انسانوں میں نہیں, صرف حیوانات میں نہیں, نباتات میں بھی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں یہ اللہ نے جوڑے پیدا کر دی. تو فرمایا ان سعیکم لشتا, کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. اب پہلے اصحاب یسرہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں, یعنی آسان راستے کی توفیق پانے والوں کا بیان. ان فرمایا فاما من آتا واتقا, اور وہ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور پھر تقوی اختیار کیا, اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا, وصدق بالحسنا, اور اس نے تصدیق کی نیکی کی, فسنیسرہ للیسرہ, تو ہم آسان کر دیں گے لیے اس کے لیے چلنا آسان راستے پر. آسان راستہ فطرت کا راستہ ہے, وہ اسلام کا راستہ ہے, وہ نیکیوں کا راستہ ہے, اور برا اور مشکل راستہ وہ گناہوں کا راستہ ہے, بوجھل راستہ ہے, ضمیر بھی بڑا بوجھ تلے دبا ہوا ہوتا ہے, اور پھر لوگوں کی بھی خوف ہوتا ہے, کئی کئی باڈی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں اور پھر بھی ڈرتا رہتا ہے کیونکہ لوگوں کے حقوق مارے, اور ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کوئی بدلہ نہ لے لے, کوئی انتقام نہ لے لے, کوئی مصیبت نہ آ جائے. تو فرمایا اس کے مقابلے میں اصحاب عسرہ کا ذکر آ رہا ہے, یعنی مشکل راستہ اختیار کرنے والوں کا بیان. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, لیکن جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور جھٹلایا نیک بات کو, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے چلنا مشکل راستے پر. تو گناہ کا راستہ, نافرمانی کا راستہ, ضمیر کا مجرم ہونے کا راستہ, انسانوں کو ستانے, پریشان کرنے, نقصان پہنچانے کا راستہ, تو ضمیر کچوکے لگاتا رہتا ہے, اور پھر اس دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے, آخرت میں بھی شدید عذاب کا آدمی مستحق ہو جاتا ہے. آگے انذار باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں دونوں متضاد رستوں پر چلنے والوں کا متضاد انجام بیان ہو رہا ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا, اور فرمایا اور اس کے کام نہیں آئے گا اس کا مال جب کہ وہ گرے گا جہنم کے گڑھے میں. ان علینا للہدا, بے شک ہمارے ذمے ہے راہ دکھا دینا, و ان لنا للآخرۃ والاولی, اور بے شک ہمارے ہاتھ میں آخرت بھی اور اس سے پہلے دنیا بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. اسی طرح فرمایا فانذرتکم نارن تلظا, بس ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے, جہنم سے. اب باقی اب تمہارے اوپر ہے, اب تم ہماری نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہو یا نہیں. رسول آ چکے, قرآن آ چکا, ساری دینی تعلیمات محفوظ ہیں, اب بھی اگر تم جو ہے وہ صحیح رستہ نہیں اختیار کرتے تو خود قصوروار ہو. چنانچہ اسباب جہنم بیان ہو رہے ہیں, وہ اسباب جو جہنم میں لے جانے والے, تقریباً تین اسباب بیان ہو رہے ہیں. نمبر ایک, لا یصلاھا الا الاشقا, نہیں گرے گا اس جہنم میں مگر بہت ہی بڑا بدنصیب. تو وہ بدنصیب کیوں ہوا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے. اور نمبر دو, الذی کذبا, وہ جس نے جھٹلایا. حقیقت تو یہ تھی رسول کو مانتا, ان کی تصدیق کرتا, ان کی تعلیمات کی تصدیق کرتا, اس نے جھٹلایا. وتولا, تیسرا جرم, اور منہ ہی پھیر دیا ہے دین سے, دین کی طرف توجہ ہی نہیں, زندگی کا رخ ہی کہیں اور ہے, کمانا کھانا بس یہی شاید ہے, اور زندگی کے مزے کرنا بس یہی شاید زندگی. اور بھائی اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ یہ جسم و جان کی نعمتیں کیوں دی ہیں؟ قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ پرواہ نہیں ہے, وہ ہوگا کسی وجہ سے, ہماری زندگی میں تو کوئی اس میں کوئی سروکار ہی نہیں ہے. پڑھ لیں گے کبھی برکت کے لیے, تو ورنہ تو ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. خدا نہ خواستہ اگر یہ انداز ہے تو یہی تو تولا ہے, رخ پھیر لینا اللہ کے دین سے. ایسے لوگوں کا جو ہے آپ کہیں گے کہ مزید اسباب بھی آ رہے ہیں. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, جبکہ اس کے مقابلے میں اب دوسرے قسم کے لوگ جو جن کا انجام اچھا ہونے والا, ان کی بھی تین صفات آ رہی ہیں, اور الگ رہے گا اس برے انجام سے کون؟ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی کی توفیق عطا فرمائے, تقوی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو کہتے ہیں. اور نمبر دو, الذی یعطی مالہ, اور جو دیتا ہے اپنا مال اس اللہ کے لیے, اس اللہ کی رضا کے لیے. اور نمبر تین, یتزکا, اور جس نے اپنے آپ کو پاک کیا, جس نے اچھے اخلاق اختیار کیے, اچھا کردار اختیار کیا, جس نے سچ کو قبول کیا. اب آگے جو ہے وہ اخلاص کا ذکر فرمایا, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى, اور نہیں کسی کا اس کے ہاں کوئی احسان کہ اس کا بدلہ دیا جائے. یہ جو نیکی کرتا ہے تو کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں کرتا, محض اخلاص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اسی طرح فرمایا, اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى, مگر رضا جوئی کے لیے اپنے نہایت و بلند و برتر رب کی, وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور وہ راضی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اس سے. یہ اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. آگے سورۃ الضحیٰ ہے, ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. چاشت کا وقت ہوتا ہے جب سورج پوری طرح نکل آتا ہے لیکن اس کی دھوپ میں ابھی وہ سختی اور حدت ابھی نہیں آئی ہوتی, تو یہ چاشت کا وقت. اور اس پوری سورت کا موضوع ہے فطرت وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور تسلی. ابتدا میں کچھ عرصے وحی آ کر پھر تھوڑی دیر کے لیے ناغا ہو گیا, وحی نہیں آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر شدید قلق اور رنج اور افسوس ہوا, اور مشرکین کو بڑا بہانہ ملا, انہوں نے بھکتیاں کسیں اور مذاق اڑایا, اور معاذ اللہ وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ پر جو جن آتا تھا وہ اب نہیں آ رہا, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اور اسی طرح وہ کہتے تھے لگتا ہے آپ سے آپ کا اللہ ناراض ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شدید گرانی کی کیفیت تھی اور آپ شدید رنجیدہ تھے, چنانچہ آپ کو تسلی کے لیے اور آپ کی دلجوئی کے لیے سورت نازل ہوئی ہے. اس میں ابتدائی پانچ آیات میں تسلیات ثلاثہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتوں کے ذریعے تسلی دی جا رہی ہے. اس سے پہلے دو قسمیں بھی آ رہی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى, اور قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے, دونوں بالکل متضاد ہیں. وہی کا آنا گویا چاشت کے وقت کی ہے, طرح روشن تعلیمات ہدایت کا رستہ بالکل روشن, اور وہی کا نہ آنا گویا رات کا اندھیرا تاریکی رستہ نظر ہی نہیں آتا. تو فرمایا, ما ودعک ربک وما قلا, پہلا احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے ذریعے یا آپ کہیں پہلی تسلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے, کہ نہیں چھوڑا ہے آپ کو آپ کے پروردگار نے, وما قلا, اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. اور نمبر دو, دوسری تسلی دلائی جا رہی ہے, ولل آخرت خیر لک من الاولا, اور یقیناً آخرت کہیں بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. ایک ترجمہ یہ, ایک ترجمہ یہ کہ ہر آنے والا وقت بہتر ہوگا پچھلے وقت سے آپ کے لیے, تو جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا موجب بنتا رہے گا پچھلے وقت کے مقابلے میں. اور تیسرا جو تسلی کا معاملہ, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دیکھیں یہاں تو معاملہ ریورس ہے, ہم اللہ کو راضی کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی جو ہے بات کر رہے ہیں کہ اتنا کچھ آپ کا رب آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب یہ تین تسلیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے تین احسانات کا ذکر, اور انہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آ جاتی ہے. اور یہ ظاہر ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, کتنے مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے پوری سیرت کو گویا جو ہے وہ بیان فرما دیا. تو انعامات ثلاثہ کا بیان, نمبر ایک, الم یجد کا یتیمن فآوا, کیا اس اللہ نے نہ پایا آپ کو ایک یتیم, پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اور یہ آپ کی پوری زندگی یتیمی میں گزری ہے, آپ کی ولادت سے پہلے والد ماجد کا انتقال ہو گیا, تو پیدا ہوئے ہیں تو یتیم, اور پھر چھ سال کی عمر ہوئی تھی کہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا, پھر دادا پرورش کرنے لگے, اور ابھی آٹھ سال کی عمر ہوئی تھی کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو یتیمی در یتیمی در یتیم, تو جو ہے بڑے صدمات ہیں, لیکن گویا یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ انعام اپنا بتا رہے ہیں کہ اس یتیمی کے باوجود اللہ نے آپ کو کیا زبردست ٹھکانا دیا. ابتدا میں آپ کے گھر والے یعنی بنو ہاشم جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ اللہ نے دیا, پھر جب اہل مکہ نے ہجرت پر مجبوری کر دیا تو اللہ نے مدینہ جیسا ٹھکانہ دیا, اور فتح مکہ کے بعد تو پورا عرب جو ہے وہ اسلام کے زیر سایہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت جو ہے زبردست جگہ دی. اسی طرح دوسرے انعام کا ذکر, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور اس اللہ نے پایا آپ کو راہ حق کا متلاشی, اور اس اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی. آپ جو ہے حسرت کرتے تھے اپنے قوم کی کے صحیح ہونے کی, اور اسی طرح آپ کڑھتے تھے ان کے کفر پر ان کی برائیوں پر, اور کئی کئی دن غار حرا کی تنہائیوں میں غور و فکر کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ رنج دور فرما دیا. اور آپ پر قرآن کا نزول فرمایا اور اس طرح جو ہے آپ کو کامل ہدایت عطا فرما دی. اور پھر اللہ کے تیسرے احسان کا ذکر آ رہا ہے, وَوَجَدَكَ عَائِنًا فَأَغْنَى, اور پس اس اللہ نے پایا آپ کو مفلس اور جو ہے غنی کر دیا اس نے. تو یہ اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کے تمام خزوانوں کے مالک ہیں. تو حالانکہ ایک وقت بچپن میں آپ کا ایسا گزرا ہے کہ ابو طالب جو کہ خود کثیر الاولاد تھے اور ان کی اپنی بہت اولاد تھی اور اتنے یعنی وہ غریب آدمی تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ بکریاں چلا کر جو ہے کفالت کی اپنے خاندان کی. بچپن ہی سے آپ نے محنت مشقت کی, اہل مکہ کی بکریاں چراتے, اس پر جو بھی معاوضہ ملتا وہ اپنے چچا کو دے کر جو ان کا ہاتھ بٹاتے. لیکن پھر اللہ نے آپ کو غنی کیا, 25 سال کی عمر سے پہلے ہی آپ ایک کامیاب ترین تاجر تھے پورے مکہ کے, اور آپ کی عادات سے متاثر ہو کر جو مکہ کی ایک نہایت امیر اور نہایت ہی پاکیزہ خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ تنگی بھی دور فرما دی, غنا جو آپ کو عطا فرمایا. مکہ میں تو اس طرح آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غنا عطا فرمایا, اور پھر مدینہ میں غزوات کے ذریعے یعنی مال غنیمت کے ذریعے مال فیح کے ذریعے اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا. تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو اب یہ تین دلاسوں کے بعد اور تین انعامات کے ذکر کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین احکامات دیے جا رہے ہیں اور آپ کے ذریعے پوری امت کو گویا یہ درس دیا جا رہا ہے. فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, بس جو یتیم ہے اس پر سختی نہ کیجیے, اسے جھڑکیے نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور جو سائل ہے جو ہے اسے رد نہ کیجیے. اور نمبر تین وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ان کا ذکر کیجیے بطور شکر. تو یہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ شکر پیدا کرتا ہے, اور جو محرومیاں ان کا گلا شکوا کرنا یہ ناشکری پیدا کرتا ہے. تو اسلام یہ سکھاتا ہے اللہ نے بہت کچھ دیا ہمیں, بھائی کس چیز کی کمی ہے, بہت سے ہم سے کمتر ہیں دنیا کے اعتبار سے. تو دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے, دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے, پھر اللہ کی شکر گزاری پیدا ہوتی. اگلی سورت ہے سورہ الم نشرح, اور اس میں مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہے, اور اس میں پس منظر میں ایک واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے شرح صدر کا واقعہ, کہ ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ معراج کے واقعے سے پہلے آپ کے سینہ مبارک کو کھولا گیا اور آپ کے دل کو اور سینے کو آب زمزم سے جو ہے دھو کر پاک کیا گیا. بہرحال یہ بھی پس منظر میں واقعہ بیان کیا گیا, ورنہ ان شرح صدر کے اور بھی معنی ہوتے ہیں جو انشاءاللہ ابھی ہم سمجھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابتدائی چار آیات میں آپ پر اللہ کی تین بڑی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے. پہلی نعمت ہے شرح صدر. فرمایا الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ. تو شرح صدر کیا ہوتا ہے کہ کسی کام میں دل کا لگ جانا, طبیعت کا آمادہ ہو جانا, کام کرنے کے لیے جو ہے وہ آدمی کی ہمت بن جانا. ایک بہت ہی مشکل اور دشوار کام آپ کو دیا گیا, آپ تن تنہا توحید کے دعوے دار ہیں یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے ہیں, توحید کے داعی ہیں, اور پورا عرب آپ کا مخالف ہے, پوری دنیا مخالف, اور آپ نے پوری دنیا تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا ہے. بہت ہی مشکل کام, لیکن اس کے لیے پہلا انعام اللہ کا یہ کہ اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا, آپ کے لیے کام آسان ہو گیا, آپ کی ہمت بن گئی. اور نمبر دو دوسرا انعام وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ. تو اس سے مراد کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی ایک بھاری ذمہ داری. تو بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے انواع مددگار مل گئے صحابہ کرام کی شکل میں کہ انہوں نے آپ کے اس بوجھ کو اپنے ذمہ لیا اور آپ کے ساتھ مل کر دعوت و تبلیغ کے اس مشن میں شریک ہو. اب حجت الوداع کے موقع پر تو آپ نے لوگوں سے پوچھا ہے اللہ البلغتو, کیا لوگوں میں نے تم تک دین نہیں پہنچا دیا, اور جب لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل دین ہم تک پہنچا دیا, حق خیر خواہی ادا کر دیا, حق امانت ادا کر دیا, تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد, اے اللہ آپ بھی گواہ ہیں, اور ساتھ ہی کہا فلیبلغ الشاہد الغائبہ, اور پہنچائیں جو موجود ہیں ان تک جو موجود نہیں ہیں. اس طرح یہ دین کی ذمہ داری, دین کو تمام انسانوں تک پہنچانے کی یہ سمت کے سپرد ہو گئی. تو فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, بس ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ. اور تیسرا انعام, بلکہ ابھی اسی بوجھ کا ذکر آ رہا ہے, الذی انقذ ظہرک, جس نے توڑ رکھی تھی آپ کی کمر. شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس ذمہ داری کا احساس تھا. قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں آپ کفار کے ایمان نہ لانے کے رنج میں اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر بیٹھیں, اتنی کڑن اور اتنا صدمہ آپ کو جو ہے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرمایا. اور پھر تیسرے انعام کا ذکر آ رہا ہے, ورفعنا لک ذکرک, اور پھر ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. تو یہ ذکر بلند کس طرح ہوا؟ کلمے میں آپ دیکھیں, جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد رسول اللہ ہے. اذان اقامت میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا. البتہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اعزاز تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے بندے. تو الرب رب تنزل والعبد عبد ترقا, رب رب ہی رہتا ہے کتنا ہی قریب کیوں نہ آ جائے, بندہ بندہ ہی رہتا ہے کتنا ہی اوپر کیوں نہ چلا جائے. تو بندوں میں سب سے افضل جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے حافظ شیرازی نے تو بڑا زبردست بات کہہ کے بات ختم ہی کر دی, یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہ کل منیر لقد نور القمر لا یمکنو ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. انہوں نے آخری بات کہہ دی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی عزت اور شرف اور منزلت والی ہستی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. تو یہ اللہ کا تیسرا انعام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اب بشارت دی جا رہی ہے کہ مشکلات کا دور ختم ہونے والا ہے. تو فرمایا کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تکرار کی جا رہی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. عسر کے لیے ال لگایا گیا, العسر, اور یہ خاص ہوتا ہے, یعنی وہ مشکل جو ہے ایک ہی ہے, لیکن یسرا نکرہ میں دو بار لایا گیا, اس میں بڑی وسعت ہے کہ مشکل کے ساتھ بڑی آسانی اللہ نے رکھی. تو مشکل لمحات کو آدمی ایمان کے ساتھ استقامت کے ساتھ گزار دے تو اللہ کی آسانیوں کا مستحق ہو جاتا ہے. اور اسی لیے مشکلات میں کرنا کیا ہے, اس کی ہدایت دی جا رہی ہے آخری دو آیات میں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, بس جب آپ فارغ ہوں اپنی دعوت و تبلیغ اقامت دین کی محنت سے, تو فرمایا فَانْصَبْ, تو پھر اللہ کی ریاضت اور عبادت میں لگ جایا کیجیے. تو رات کو غافل ہو کر سونے کا معاملہ نہیں, دن بھر دین کی دعوت و تبلیغ, دین کو غالب کرنے کی جد و جہد, اور رات میں پھر اللہ سے لو لگانا. بالکل وہی انداز ہے جیسے آج سمجھنا آسان ہے, موبائل پورے دن ہم استعمال کرتے ہیں لیکن رات کو کیا ہوتا ہے, وہ چارجر پر لگا ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک مومن نے دن میں جو کام کرنا ہے دعوت و تبلیغ اقامت دین کی جد و جہد, اس کے لیے رات کو اپنی گویا روح کو چارج کرنا ہے. وہ روح چارج کیسے ہوگی؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہوگی, اللہ سے تعلق سے ہوگی. آگے سورہ تین ہے, تین انجیل کو کہتے ہیں, اور اس پوری سورت کا مضمون ہے کہ انسان کی بہترین تقویم کا بیان. اللہ تعالیٰ نے ابتدائی میں قسمیں کھائی ہیں انبیاء کے مقامات ظہور کی, اور گویا بیان ہو رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست مرتبے اور بہت ہی عمدہ ساخت میں پیدا کیا, اور اس کی مثالیں کیا ہیں, وہ انبیاء کرام ہیں. دیکھو اگر انسان کو دیکھنا ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے, انبیاء کو دیکھو. چنانچہ ان کی مثالوں سے جو ہے وہ سورہ تین کا آغاز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون, اور قسم انجیر کی اور قسم زیتون کی. تو جو ہے انجیر جو ہے دمشق میں پیدا ہوتا ہے, اور یہ علاقہ جو ہے نوح علیہ السلام کا مسکن رہا ہے. تو گویا انجیر کی قسم کھا کر گویا حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے سے یہاں قسم کھائی جا رہی ہے. اور زیتون جو ہے یہ فلسطین میں بڑی تعداد, اور فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک گہرا تعلق اس سے رہا ہے. فرمایا والتور سینین, اور قسم ہے طور سینا کی. اور یہ طور پہاڑ سے تعلق کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق رہا ہے. وہاذا البلد الامین, اور قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی. اور مکہ میں کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا. گویا یہ ہے نمونے انسانیت کے, انسان کیسا ہونا چاہیے جس پر تمام مخلوقات کو جس انسان کو تمام مخلوقات پر شرف دیا گیا, اشرف المخلوقات بنایا گیا. تو وہ ان انسانوں کی مثالیں دی گئی ہیں, یہ انبیاء ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی انبیاء کے سیرت و کردار کو اختیار کریں, ان کے طریقوں پر چلیں. آگے پھر ان قسموں پر جواب قسم ہے, انسان کا اصل مقام بیان ہو رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور یقیناً ہم نے انسان کو بتایا ہے بہترین اعتدال بہترین تقویم ہے. آگے پھر جو ہے پستی میں گرنے سے بچنے والوں کی مثال آ رہی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے اپنے مقام کو کھونے والوں کی مثال بیان. اللہ نے بڑا بلند مقام پہ انسان کو پیدا کیا، لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو اس مقام سے اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں، پستیوں کی پستی میں چلے جاتے ہیں. تو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے لوٹا دیا اسے ایک نہایت ادنا مخلوق کے درجے میں. جب انسان نفس پرستی کا شکار ہوتا ہے تو حیوانات کی کیا درندگی ہوگی جو انسان کی درندگی ہوتی، یعنی معصوم بچوں کا پر بھی ترس نہیں کھاتا ہے. یا ہمارے سامنے آج کل کی خبریں غزہ کو آپ دیکھ لیں، کیا انسان نہیں ہے، کیا عورتوں بچوں بوڑھوں پر بھی ترس نہیں آتا. تو انسان جب درندگی پر اترتا ہے تو پھر پستیوں کی پستی میں چلا جاتا ہے. ایسی درندگی تو حیوانات میں نہیں ہوتی جو درندگی انسان دکھاتا ہے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ احسن تقویم سے مراد روح ہے، اور اسفل السافلین سے مراد جسم ہے. روح کا تعلق اللہ سے ہم کئی دفعہ پیچھے پڑا ہے، اور جبکہ اس حیوانی وجود کا تعلق مٹی سے. تو ایک آدمی ہے جو مٹی میں ہی گیا ہوا ہے اور نفس پرستی میں زندگی گزارا، تو اس کا سیرہ تو کردار بڑا گھٹیا ہو. اور وہ انسان جو روحانی تقاضوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور جو اللہ کو پہچان رہا ہے، تو اس کا سیرت و کردار وہ ہوگا جس تقویم پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اس لیے پستی میں گرنے سے بچنے والوں کی مثال بھی آ رہی ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نمبر ایک جو ایمان لائے، اور نمبر دو وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلاہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جس سے ہرگز نہیں روکا جائے گا، جسے منقطع نہیں کیا جائے گا. آگے بیان حق ہے، فما یکذبک بعد بالدین، بس کون آپ کو جھٹلا سکتا ہے اس کے بعد، یعنی جزا کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے آخرت کا ذکر کر دیا، اتنی مثالیں دے دیں، اب کون ہے جو آپ کو جھٹلائے. فرمایا علیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا نہیں اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑھ کر فیصلہ فرمانے والا؟ تو بلا کیوں نہیں، اللہ سے بڑھ کر کون بڑا حاکم ہو سکتا ہے. اگلی سورت سورہ علق ہے، پہلی وہی، اور جب پیچھے جائیں بیٹا، اور پیچھے جائیں، پہلی وہی اور پیغام ہدایت کا آغاز. اور یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 48 سال کے قریب پہنچی تو آپ تنہائی پر پسند ہو گئے، اور آپ کئی کئی دن اور کئی کئی راتوں کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے. یہ چھوٹا سا غار آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس کی خاص بات یہ کہ غار قبلہ رخ ہے. جب غار حرا میں آدمی کھڑا ہوتا ہے اور سامنے، اب تو بہت بلند و بالا بلڈنگیں بن گئی ہیں، جس زمانے میں بلڈنگیں نہیں تھیں، تو سامنے سیدھ میں کیا تھا، خانہ کعبہ تھا، یہ قبلہ رخ ہے یہ غار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اس غار میں جو ہے تشریف فرما رہتے، اور اپنی قوم کی جہالت پر اور ان کی شرک پر اور کفر پر کٹتے رہتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل فرمایا، اور اسی طرح رمضان کی راتوں میں سے ایک رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور مکمل پیغام کا جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا آغاز فرمایا. احادیث میں پورا واقعہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، غار میں آپ تنہا تھے، انہوں نے آپ سے کہا اقرا، پڑھیے. آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیچا، یہاں تک کہ آپ تکلیف محسوس کرنے لگے، پھر چھوڑ دیا. پھر کہا اقرا، پڑھیے. آپ نے پھر جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر پھر بھیجا، یہاں تک کہ آپ تکلیف محسوس کرنے لگے، پھر چھوڑ دیا. پھر کہا اقرا، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر سینے سے لگا کر بھیجا، آپ تکلیف محسوس کرنے لگے، پھر چھوڑ دیا. پھر کہا اقرا، آپ نے کہا اچھا کیا پڑھوں؟ تو پھر کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور اس نے انسان کو پیدا کیا خون کی ایک بوند سے. اقرا وربک الاکرم، اے نبی پڑھیے آپ کا پروردگار بڑے اعزاز والا ہے، بڑی عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. یہ پانچ آیتیں، یہ پہلی وحی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا. اور اس وحی نے اور اس کے بعد جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، انسانیت کی تاریخ کو بدل دیا. اور پھر یہ وہ کتاب ہے جو اب انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والی ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ کر دینے والی ہے. البتہ یہ جو پانچ آیات ہیں جو پہلی وحی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں علم کی فضیلت کا بیان ہے. اور قلم کا ذکر آ رہا ہے, تو علم کی بڑی اہمیت ہے ہمارے لیے. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو ایک عابد پر وہی درجہ حاصل ہے جو مجھے تم میں سے کسی ادنا پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور کسی ادنا درجے کے صحابی کا درجہ, زمین آسمان کا فرق. اسی طرح ایک عالم کو فضیلت حاصل ہے ایک عابد. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والوں کے لیے فرشتے دعائیں فرماتے ہیں اور تمام مخلوق دعائیں کرتی ہیں, یہاں تک کہ بلوں میں چونٹیاں اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں تک جو ہے ایسے شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں یعنی علم دین سے شغف عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے, ہم خوشی خوشی دین کی تعلیمات حاصل کریں. اصل میں اصل علم تو ہے ہی دین کا علم. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ دولت بہتر ہے یا علم, تو بڑا دلچسپ جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, فرمایا کہ علم بہتر ہے. اور پھر کہا کیونکہ دولت قارون و فرعون کو ملتی ہے, علم پیغمبروں کو ملتا ہے, اور دولت انسان کو, بلکہ کہا کہ انسان کو دولت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. صاحب دولت کے دشمن بہت ہوتے ہیں, صاحب علم کے دوست بہت ہوتے ہیں, اور دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, اور دولت مند بخیل ہوتا ہے, صاحب علم سخی ہوتا ہے, اور دولت کو چور چرا سکتا ہے, علم کو کوئی چرا نہیں سکتا, اور دولت غرور سکھاتی ہے, علم حلم و بت باری سکھاتا ہے, دولت کی حد ہوتی ہے, علم کی کوئی حد نہیں ہوتی. کیا شاندار جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا. آگے پھر جو ہے منکرین آخرت کا کردار بیان ہو رہا ہے. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ کردار ابو جہل کا ہے, لیکن جو بھی آخرت کا انکار کرے گا اس کے اندر یہی برائیاں ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کلا ان الانسان لیطغى, ہرگز نہیں, بے شک انسان تو سرکشی کرتا ہے. الرآہ استغنا, وہ دیکھتا ہے کہ اس سے بے پرواہی برتی جا رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہا, حرام کھا رہا ہوں تو کوئی زبان پہ چھالا بھی نہیں نکل رہا, جھوٹ بولتا ہوں سر میں چکر بھی نہیں آتے, لوگوں کا حق مارتا ہوں کوئی پکڑ دھکڑ ہی نہیں ہوتی. تو کہتا ہے کہ کچھ کوئی بس چلتے رہو بھائی, کرتے رہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو فرمایا کہ انسان نافرمانی پر اترتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا گناہوں کے ساتھ اور گناہوں کا کوئی منفی نتیجہ نہیں نکل رہا. تو فرمایا ان الى ربك رجع, اس کا علاج کیا ہے کہ بے شک آپ کے ربی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اگر یہ یاد رہے کہ رب کو منہ دکھانا ہے, وہاں اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے, تو کبھی بھی پھر آدمی اس دھوکے میں نہ آئے کہ گناہوں کا نتیجہ نہیں نکل رہا. فرمایا ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی, کیا آپ نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. تو ابو جہل کا کردار اس لیے کہا گیا کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جو ہے نماز ادا کیا کر رہے ہوتے تھے تو ابو جہل منع کرتا تھا, خبردار جو یہاں آئے, خبردار جو اس طرح جو ہے وہ عبادت کی, تمہیں پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں, اب میری مجلس نہیں دیکھتے کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک حکم دوں گا اور تمہیں یہاں سے اٹھا کے لے جایا جائے گا, نقل کفر کفر نہ باشد, اس کی دھمکیاں تھیں. تو فرمایا ارائیت ان کان علی الہدا, بس کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہوتا راہ راست پر, او امر بالتقوی, یا اس نے حکم کیا ہوتا نیکی کا تقوی کا, ارائیت ان کذب وتولی, اور کیا آپ نے دیکھا اس کو کہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. آگے پھر فکر آخرت نہ رکھنے والوں کا جو ہے وہ انجام آ رہا ہے, یا آپ کے آخرت کا انکار کرنے والوں کا برا انجام. علم یعلم بان اللہ یرا, تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور تو نہیں دیکھ رہے لیکن اس کی یہ ساری سازشیں یہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا گھمن. کل لا علم ینتہی, ہرگز ایسا نہیں ہے, اسے چاہیے کہ وہ باز آ جائے, اور اگر وہ باز نہ آیا ننسفام بن ناسیہ, تو ہم گھسیٹیں گے اسے اس کے پیشانی کے بالوں سے. تو آج ہم میڈیکل سائنس یہاں پہنچی ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ فرنٹل لوب ہے بالکل پیشانی کے پیچھے, اور یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو ساری سازشیں اور غصہ اور ریج اور یہ ساری چیزیں یہیں پر پلاننگ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں یہاں پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں گے. ناسیات کاذبات خاطیہ, پیشانی کیسی, ایک جھوٹی اور خطا کار پیشانی. فلیاد نادیا, بس وہ بلا لے اپنے بزنس والوں کو, بڑا ناز ہے اسے میرے ساتھ بڑے لوگ ہیں, بلا لو. سند و زبان, ہم بھی بلا لیں گے دوزخ کے داروغوں کو. کلا, ہرگز نہیں. لا تو تہو وسجد واقترب, قرب الہی کا مقام بیان ہو رہا ہے, اصول کامیابی بیان ہو رہے ہیں, تین اصول بیان ہو رہے ہیں. فرمایا کہ ہرگز نہیں, آپ اس کا کہا نہ مانیے. نمبر ایک, دنیا دار اللہ اور آخرت سے غافل لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. نمبر دو, وسجد اور آپ سجدہ کیجئے, عاجزی اختیار کیجئے. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کے عالم میں ہو تو اللہ کا قرب ہے جس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. وقت ترب اور فرمایا اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا, اللہ سے اور قریب ہو جائیے. دیکھیں اللہ سے دور ہو کر کوئی بچت نہیں, اللہ سے قریب ہونا چاہیے. ہم ٹھیک ہے گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, کون سا انسان ہے نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے دور نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اللہ سے قریب سے قریب سے قریب ہونا چاہیے. یہی اصول کامیابی ہیں, اللہ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے. آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیجیے. کلرز وغیرہ نہیں آ رہے اس کے, کلرز نہیں آ رہے اس میں. بسم اللہ اولہ وآخرہ. اگلی سورت ہے سورہ قدر, اور عظمت و فضیلت قرآن کا بیان. ابتدائی پہلی آیت میں فضیلت قرآن کا ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلت القدر میں. اب اس کے کئی معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی قدر و منزلت والی رات, یعنی نہایت عظمت و شان رکھنے والی رات. قدر کے ایک معنی تقدیر بھی ہوتے ہیں, یعنی قسمتوں کو بدلنے والی, یعنی قسمتیں بنانے والی یا قسمتیں بگاڑنے والی رات. اور آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ رات تھی جس نے دنیا کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی. اس رات قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر, اور اس ایک رات کو اللہ نے بڑا اعزاز بخشا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اور تمہیں کیا معلوم یہ لیلت القدر کیا ہے, شب قدر کیا ہے. لیلت القدر خیر من الف شهر, فضائل آ رہے ہیں لیلت القدر کے. پہلی فضیلت کہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. تو اگر سیدھا سیدھا کیلکولیٹ کریں, ہزار مہینوں کو بارہ سے ڈیوائڈ کریں, 83.33 سال بنتے ہیں. اور اس کی مفسرین نے بات لکھی ہے کہ سمے صاحب کا جو اقوام گزری ہیں ان میں عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں, کئی کئی سو سال لوگوں کی عمر ہوتی ہے. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے, صحابہ میں سے بعض نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں, 60-70 سال. اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اس امت, میری امت کی کے لوگوں کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال, بہت کم ہے جو اس سے تجاوز کر سکیں. تو اصل میں یہ عمر ہے ہماری, اور اس میں کہاں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کا جو کئی کئی سو سال اللہ کی عبادت کر کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے شب قدر جیسا تحفہ رکھا, یعنی ایک رات ہزار مہینوں سے بڑھ کر. اور اس میں جیسے بخاری شریف کی روایت ہے, یہ شب قدر کیا ہے آپ سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتیں, 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں 29ویں میں سے کوئی ایک رات ہے شب قدر. علماء کہتے ہیں کہ یہ گردش ہوتی رہتی ہے, اس میں کبھی 21ویں کبھی 23ویں کبھی 25ویں. اکثر لوگوں نے 27 ہی کو بس قرار دے دیا, وہ ایک ہی رات پر بیٹھ گئے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نہیں بیان فرمایا, پانچوں راتوں کا ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کم سے کم یہ پانچ راتوں میں اہتمام کر کے عبادت کی توفیق عطا فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے, آپ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے, یعنی بہت زیادہ منہمک ہو جاتے تھے عبادت, اور ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, خصوصاً شب قدر میں. تو جو ہے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف جاگنا مراد نہیں ہے کہ جاگ جایا جائے,
जैसे नाइट मैचेस खेलकर या देखकर लोग जागते हैं, या कहवा खानों में बैठकर चाय पी पी कर रात गुजारना। तो असल मकसूद जागना नहीं, असल मकसूद अल्लाह की इबादत है, अल्लाह को राज़ी करना है। अब आयशा रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने पूछा था कि अगर मैं शब्बे कदर को पाऊँ तो क्या दुआ करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा रज़ियल्लाह ताला अन्हा यूँ दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नाका अफ़ूवुन, अल्लाह बेशक आप माफ़ फरमाने वाले, तो हुब्बुल अफ़्वा आप माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, फ़ाफ़ु अन्नी बस मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कसरत से। अब अगर नींद का गलबा हो जाए तो आदमी सो जाए थोड़ी देर, अलार्म लगा दे, किसी से कह दे कि आधे घंटे बाद मुझे उठा देना, तो महज जागते रहना मसला नहीं है, थोड़ी अपनी थकन दूर कर ली फिर इबादत करें। लेकिन ये इबादत का मौका है, इसे ऐसे ही फजूल ज़ाय कर देना, बर्बाद कर देना, अपना बहुत बड़ा नुकसान। तो फरमाया कि ये लैलतुल कदर क्या है, कि ये रात हज़ार महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला हमें इसके फ्यूज़ अता फरमाए। और आप सोचें कि 10 साल अगर किसी को लैलतुल कदर मिल गई तो 83 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो कई 100 साल की इबादत का सवाब तो यहीं पर हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें शौक अता फरमाए। फरमाया तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु व रूहु फीहा, और उतरते फरिश्ते और रूहुल अमीन इस रात में, बेइज़्न रब्बिहिम अपने रब का हुक्म लेकर, मिन कुल्ले अम्र हर तरह के अहकामात के साथ। और तीसरी फजीलत आ रही है, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर, और सलामती वाली है ये रात जो है वो फजर यानी तुलूए फजर तक, तो उस वक्त तक ये फजाइल जो है शब्बे कदर के ये जारी रहते हैं। और ये भी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ताला ने जो है अपना आखिरी कलाम नाजिल फरमाया वो महफूज है। इसी तरह शब्बे कदर के साथ अहले पाकिस्तान के लिए एक और भी बड़ी नेमत साथ ही है, वो है एक आज़ादी। ये पाकिस्तान जब बना है तो 27 रमज़ान मुबारक थी, तो ये हमारे लिए तो एक बड़ा तोहफा जो है शब्बे कदर के साथ 27वीं शब के साथ जो है वाबस्ता है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें शौक अता फरमाए कि हम शब्बे कदर की अहमियत को समझें और कम से कम 5 रातों में तो ज़ौक़ व शौक़ करें अल्लाह की इबादत का। अगली सूरत है सूरह बय्यिना। और रसूल और कुरान ये इनके बारे में कहा गया कि बय्यिना है, बय्यिना कहते हैं एक वाज़ेह दलील। इब्तिदाई 4 आयात में ज़रूरत बेसत रसूल का जिक्र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, और नहीं थे इनकार करने वाले अहले किताब में से, वल मुशरिकीना मुनफिकीन, और ना ही मुशरिक लोगों में से कि वो बाज आते, हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, यहाँ तक कि आ गई उनके पास बय्यिना। बय्यिना कहते हैं खुली दलील, आगे आ रहा है बय्यिना क्या है, रसूलुम मिन अल्लाह यानी रसूल अल्लाह की तरफ से, यतलू सुहुफम मुतहरा जो तिलावत फरमाते हैं पाकीज़ा औक़ात की और आख की। तो रसूल और किताब ये दोनों मिलकर बय्यिना बनती हैं, ये वाज़े दलील है। अब इसके बाद कोई हुज्जत नहीं रहेगी किसी के पास अपने गुनाह और कुफर और नाफरमानी की। तो फरमाया फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, और अल्लाह ताला ने रखी हैं उस किताब में बहुत खालिस सच्ची जो है आयतें, वमा तफर्रक़ल लज़ीना उतुल किताब, और नहीं इख्तिलाफ़ किया इसके बारे में उन लोगों ने जिन्हें दी गई थी किताब यानी अहले किताब ने, इल्ला मिन बाद मगर इसके बाद, मा जाअतहुमुल बय्यिना कि आ चुकी थी उनके पास वाज़े दलाइल। आगे तालीमात कुतुब साबका का जिक्र आ रहा है, तीन तालीमात का यहाँ दोबारा तकरार के साथ जिक्र है। फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह, और नहीं हुक्म दिया गया था उन्हें मगर यही कि वो मेरी इबादत करें यानी अल्लाह की इबादत करें, इल्ला लियाबुदुल्लाह कि मगर वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। नंबर एक, मुखलिसीना लहुद्दीन खालिस करते हुए उस अल्लाह के लिए अपनी इताअत को, हुनफा बिल्कुल यकसू होकर अल्लाह की तरफ, और नंबर दो, व युकीमुस्सला और कायम करें नमाज, और नंबर तीन, व युतुज़्ज़का और देते रहें ज़कात, व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा और यही है बिल्कुल खालिस दीन। तो असल में यहाँ आप देख रहे हैं इबादत और इबादत को अलहदा अलहदा बयान किया गया। पहले जिक्र आया कि वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा कि उन्हें नहीं हुक्म दिया गया था मगर यही कि वो इबादत करें अल्लाह की, अपनी इताअत को उसके लिए खालिस करते हुए बिल्कुल उसकी तरफ जो है रुख करते हुए। तो यहाँ इबादत का जिक्र आ गया, फिर कहा कि नमाज भी कायम करें ज़कात भी दें। तो असल में इबादत इबादत का बहुत थोड़ा हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी में तमाम मामलात अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करना ये इबादत है।
آگے بدترین مخلوق کا بیان آ رہا ہے. فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے, فی نار جہنم خالدین فیہا, وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش, اولئک ہم شر البریہ, یہی ہوں گے بدترین مخلوق. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. دیکھیں یہود و نصارہ نے تو کھل کے انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے اور قرآن اللہ کی کتاب نہیں, باقی اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں, آخرت کو وہ بھی مانتے ہیں, اور عیسائی تو جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں. تو اصل میں انہوں نے زبانی انکار کر دیا, ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ ہم عملاً انکار کرتے ہیں. ہم زبانی تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں قرآن کو, ہم مانتے ہیں رسول کو, ہم مانتے ہیں آخرت کو, لیکن ہماری زندگی بتاتی ہے کہ ہم مانتے نہیں. ہماری زندگی میں سروکار ہی نہیں ہے قرآن کا, ہماری زندگی میں واسطہ ہی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. ہمیں کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آتی سنت کی, کہ سنت کو دیکھا جائے, اور قرآن کی کہ قرآن کو پڑھا جائے, اور آخرت کی فکر کبھی ہوتی نہیں. تو ہماری زندگی تو پتہ نہیں کس رخ پر جا رہی. تو یہ عملاً تکذیب ہے. اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ تو بدترین مخلوق ہیں. اللہ تعالی ان بدترین مخلوق کا سہ انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے. آگے پھر بہترین مخلوق کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, اولئک هم خیر البریہ, یہی لوگ ہیں بہترین مخلوق ایمان اور نیک اعمال, جزاؤہم عند ربہم جنات عدن, ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے والی جنتیں, تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں اور وہ ان جنتوں میں نعمتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے, ذالک لمن خشی ربہ, اور یہی جزا ہے لیکن اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے, اور اس کے لیے جو صفات چاہیے جو کردار چاہیے اللہ تعالی ہمیں وہ صفات اور وہ کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سورہ زلزال ہے اور اس میں وقوع قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے. ابتدائی پانچ آیات میں احوال قیامت کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا زلزلت الارض زلزالها, جب ہلائی جائے گی زمین جیسے کہ ہلائی جاتی. نمبر دو, واخرجت الارض اثقالها, اور نکال باہر کرے گی زمین اپنے بوجھ, مراد ہے جو بھی خزانے زمین میں ہوں گے وہ اگل دے گی. اسی طرح ایک بڑا بھاری بوجھ زمین کے پیٹ میں ہے, وہ مردہ انسان ساری جو ہے مردہ انسانوں کو باہر نکال پھینکے گی. وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے, زمین کیا کر رہی ہے. تو تیسرا حال بیان ہو رہا ہے, یومئذ تحدث اخبارا, اور اس دن وہ زمین بیان کر دے گی اپنی خبریں. ایک عجیب ہی عالم ہوگا, زمین بتائے گی میرے پیٹ پر فلاں شخص نے یہ کیا تھا, اس نے یہ بات کہی تھی, اس نے یہ جرم کیا تھا, یہ ساری خبریں وہ دے دے گی. ایک بہت بڑی گواہ ہمارے جرائم کی یہ زمین ہے, ہم سب سے چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں اسی زمین پر تو کھڑے ہوئے, اور زمین آئی وٹنس ہے ہمارے جرائم کی, اور یہ ساری خبریں قیامت کے دن کھول دے گی. آگے انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى, اس سے پہلے فرمایا, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہی فرمائے گا اللہ تعالیٰ اسے, اور یعنی زمین کی طرف, اور وہ اپنے یہ سارے کام جو ہے کرے گی, زلزلہ بھی آئے گا اس پر. نمبر دو, وہ اپنے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی, اور نمبر تین, وہ اپنی ساری خبریں اللہ کو بتا دے گی اور اس کے سامنے رکھ دے گی. اور ظاہر ہے اللہ تو ایسے بھی جانتا ہے, یہ تو اصل میں انسانوں کے خلاف ایک اور گواہی ہوگی کہ یہ زمین بھی دیکھو تمہارا حال بیان کر رہی ہے کہ تم کیا کیا کرتے رہے. آگے پھر دو گروہوں کا ذکر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اور جو کوئی کرے گا ذرہ برابر بھی نیکی وہ اسے وہاں دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو کوئی کرے گا ذرہ برابر بھی شر اور برائی وہ اسے بھی وہاں دیکھ لے گا. تو ذرہ برابر نیکی کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے, اور ذرہ برابر جو ہے برائی کو بھی بس ایسے ہی نہیں سمجھنا چاہیے, دونوں نتیجہ خیز ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہاں ان دونوں کو لے آئے گا, انسان دیکھ لے گا. آگے سورہ عادیات ہے, اور اس کی ابتدا میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور اس کا پورا موضوع ہے آخرت سے غافل انسان کی پستی کا ذکر. اور عرب کی ایک عام بدامنی ہے جس کی تصویر کھینچی گئی ہے. عرب قبائل آپس میں جنگیں کرتے رہتے تھے, ہر وقت ایک دوسرے میں گھتے ہوتے تھے, خانہ جنگی پر خانہ جنگی چلتی رہتی تھی, یہاں تک کہ اسلام غالب ہوا. اب اسلام نے عرب میں امن قائم کر دیا, امن و امان کے ساتھ وہ لوگ رہنے لگے. آگے گھوڑوں کی قسمیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعادیاتِ ذبحا, اور قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی, فالموریاتِ قدحا, اور پھر ہانپتے ہوئے آگ نکالنے والوں کی, یعنی جب گھوڑے ایک ہاتھ لگاتار ایک اسپیڈ سے دوڑنے لگتے ہیں تو ان کے سانس لینے کی ایک مسلسل آواز جو ہے گھوڑ سوار کے کانوں میں آتی رہتی, تو اس آواز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور اسی طرح جب ان کے سم پتھر پر پڑتے ہیں اس سے چنگاریاں نکلتی, تو ان دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہانپتے ہوئے اور سم مار کر آگ چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی قسم. فل مغیراتی صبح, پھر غارت ڈالنے والوں کی صبح کے وقت, اب یہ انتظار میں ہوتے تھے, منہ اندھیرے حملہ کرتے تھے, یعنی جو ہے جبکہ لوگ جو ہے گہری نیند میں ہوتے ہیں, غافل ہوتے ہیں, تو ابھی سورج طلوع نہیں ہوا اور بالکل جو ہے ایسے وقت میں ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے. تو فرمایا فاسن نب ہی نقا, پھر وہ اڑاتے ہیں گرد و غبار, فبست نب ہی جمع, پھر وہ گھس جاتے ہیں اس وقت فوج میں. تو یہ گھوڑوں کی قسموں کے بھی اصل میں پس منظر ہیں. آدمی ذرا غور کرے کہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے, جیسے ہی مالک جس چیز کا حکم دیتا ہے گھوڑا اس پر لگ جاتا ہے. اب گھوڑے بھی دیکھ رہا ہے کہ آگے فوج کھڑی ہوئی ہے, ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں, تلواریں ہیں, نیزے ہیں, بھالے ہیں اور تیر ہیں, اور ظاہر ہے جب وہ تیر برسائے جا رہے ہیں تو گھوڑوں کے بھی آ کے لگ رہے ہیں. جس طرح انسان زخمی ہوتے ہیں گھوڑے بھی زخمی ہوتے ہیں, تلوار کا وار مارا گیا ہے انسان کے لگتا ہے اسی طرح گھوڑے کے بھی رکھتا ہے, انسان مر جاتے ہیں جنگ میں گھوڑے بھی مر جاتے ہیں, لیکن گھوڑا اپنے آقا کا کتنا وفادار ہے, وہ ایک ایڑ لگاتا ہے اور گھوڑا ڈرتا نہیں ہے, اور جنگ کے اندر اور گھمسان کے رنگ کے اندر دشمنوں میں جا گھستا ہے. اور انسان کیسا جو ہے بے وفا ہے کہ وہ اللہ کے ذرا ذرا سے احکامات نہیں مانتا, اس میں کوتاہی کرتا ہے. تو ایک طرف گھوڑے کی وفاداری ہے اور دوسری دفعہ انسان کی دغا بازی. تو آگے بیان آ رہا ہے کہ آخرت سے غافل انسان کی پستی, اس کا پست کردار. ان الانسان لربہ لکنوت, اور بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. وانہ علی ذلک لشہید, اور یقیناً وہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے. وانہ لحب الخیر لشدید, اور یقیناً وہ مال سے بڑی سخت محبت کرنے والا ہے. محبت ہونی چاہیے تھی رب سے, اسے محبت ہے مال سے, مال آنا چاہیے, چاہے اللہ کی نافرمانی ہو, رسول کے طریقے پامال ہو, بس مال سے شدید محبت. اس مرض کا علاج کیا ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, بس کیا وہ نہیں جانتا جب اکھیڑا جائے گا جو کچھ قبروں میں. وحصل ما فی الصدور, اور ظاہر کیے جائیں گے جو بھی راز سینوں میں. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, اور یقیناً ان کا رب ان سے اس دن خوب باخبر ہوگا. ویسے تو اللہ آج بھی خبردار ہے, لیکن اس دن اللہ تعالیٰ جتا بھی دے گا, یہ ہیں تمہاری ساری حرکتیں, یہ کرتے رہتے تم دنیا میں, اور تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اتنے لوگ گمراہ ہوئے تھے, اتنے لوگ بگڑے تھے, تو سب وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. اگلی سورت ہے سورۃ القارعہ. انشاءاللہ سورۃ اسد پر ہم بریک کریں گے آج, کیونکہ آخری دن بھی ہے. امید یہ کہ آج عام دن سے ذرا پہلے ہم فارغ ہو جائیں گے, لیکن یہ پہلا سیشن تھوڑا ہم طویل کر کے پھر 12 رکعت انشاءاللہ ایک ساتھ کریں گے. تو سورۃ القارعہ, اس میں قیامت کا منظر اور انجام آخرت کا بیان. ابتدائی 5 آیات میں قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ, کھڑکھڑانے والی. مل قارعہ, اور تمہیں کیا معلوم یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ فرمایا وما ادراک مل قارعہ, اور آپ کو کیا خبر یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ مراد اس سے ہے قیامت, اور اس کا منظر کھینچا جا رہا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح تتر بتر ہوں گے. کبھی پروانوں کو دیکھیں زمین پر کس طرح جو ہے کوئی ترتیب نہیں ہوتی, جس ایک کا رخ ادھر ہے, ایک کا جنوب میں, ایک کا شمال میں, بے ترتیب بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرمایا قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ پتنگوں کی طرح, پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے انسان. وَتَكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح, اڑ رہے ہوں گے, جیسے جب دھنکا جاتا ہے اون کو اور تو وہ جو ہے اون اڑتا ہے ہوا میں. تو فرمایا کہ پہاڑ اس طرح اڑ رہے ہوں گے. آگے عدالت الہی کا منظر بیان ہو رہا ہے, پہلے متقین کا انجام. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, تو جس کے بھاری ہوں گے نیکی کے پلڑے، فہوا فی عیشت راضیہ، تو وہ تو ہوگا نہایت پسندیدہ عیش میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی پونجی جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مقابلے میں مجرموں کا انجام. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے ہلکے ہوں گے نیکیوں کے پلڑے، فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ ہوگا ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، اور آپ کو کیا معلوم وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آگے سورہ تکاثر ہے، اور یہ گویا دنیا پرستی کا برا انجام اس میں بیان ہو رہا ہے. ابتدائی آیات میں مرض بیان ہو رہا ہے دنیا پرستی کا، اور پھر اس کی طوالت جو ہے دوسری آیت میں آ رہی ہے. الحاکم التکاثر، فرمایا کہ غافل کر دیا تمہیں کثرت کی حرص نے. حرص ختم ہی نہیں ہوتی، جیسے مسلم شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو ایک وادی مال کی بھری ہوئی مل جائے تو وہ دوسری کی خواہش کرے، اور دوسری مل جائے تو تیسری کی خواہش کرے. اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ انسان کی خواہش کا پیٹ تو مٹی بھر سکتی ہے. مٹی سے مراد کیا؟ قبر کی مٹی. جب تک قبر میں نہیں جائے گا اور جیسے جہنم پکارتی ہے حل میں مزید کہ اور ہے، اسی طرح ہماری بھی تسکین نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے رہتے ہیں اور ایک فیکٹری کے بعد دوسری، ایک کھیت کے بعد دوسرا، ایک باغ کے بعد دوسرا، ایک دکان کے بعد دوسری دکان، ایک جگہ ایک ہاسپٹل میں جاب کر رہے تھے، اب دوسرے بھی ہاسپٹل کو پکڑنا ہے، دو دو جگہ کام کرنا، تو کہیں آدمی جو ہے پیچھے نہیں ہوتا. اور فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم دیکھ لو گے قبریں. تو یہ جو کثرت کی حوث ہے، حرص اور لالچ ہے، اس کی طوالت کتنی ہے؟ جب تک کہ قبریں نہ دیکھ لو. کلا سوف تعلمون، اور ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. یہ ادراک تمہیں ہو کر ہی رہے گا، یہ تکرار جو ہے یہ تاکید کے لیے ہوتی ہے. فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اور تم دیکھ لو گے اسے یقینی آنکھ سے. لترون الجحیم، البتہ تم ضرور دیکھ کر رہو گے جہنم کو. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم ضرور دیکھو گے اس کو بالکل یقینی طور پر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے متعلق. تو اصل میں غفلت سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ یہ آدمی سوچے کہ دنیا دار الامتحان ہے اور میں ایک امتحان گاہ میں ہوں، اور یہ اگر تصور نہیں ہے تو پھر آدمی نچنت اور بے فکر زندگی گزار رہا ہے، تو پھر یہ وہ اسی طرح کی دلدل میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی محبت سوار ہو جاتی ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں آپ اندر زیر کشتی کشتی اس، کہ کشتی اگر جب پانی کے اندر ہوتی ہے اور پانی کشتی کے نیچے رہے تو یہ کشتی کے چلنے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ در کشتی ہلاک کشتی اس، لیکن یہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو یہ کشتی کے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، یعنی دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا سے محبت کرنے والے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ آخرت سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، دنیا میں گزارا ہو جائے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ حلال ذریعے میں وسعت دے، لیکن اصل فکر ہونی چاہیے اللہ سے محبت کی، آخرت کی کمائی کی. اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمیں عطا فرمائے. اب جی اگلی سورت سورہ اثر ہے، اس پر تھوڑی سی جو ہے تفصیل سے بات کریں گے، اور میں بھی کھڑا ہو جاؤں کہ یہاں پہ کچھ آپ کے اس کی پریزنٹیشن ایک ہے، اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا سمجھ لیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے قرآن میں بعض ایسی صورتیں آئی ہیں، مقامات آئی ہیں جب اللہ نے کل دین کا جو ہے خلاصہ بیان کر دیا، ان میں سے ایک یہ سورہ اثر بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. وتواصوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے کیے نیک اعمال. وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کی حق. وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے صبر. تو اگر آپ یوں ہی سرسری جائزہ لیں تو پہلی آیت میں تو ہے قسم،
اور دوسری آیت نے ایک قاعدہ کلیہ، ایک فارمولہ، ایک اصول بیان کر دیا ہے. پوری حقیقت اسی کے اندر ہے کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں. اب پھر تیسری آیت نے اس عام جو قاعدہ کلیہ اس کا ایک استثناء بیان کر دیا کہ تمام انسان یعنی جو بھی انسان ہے نقصان میں، لیکن اس عام قاعدے سے بچا وہ ہے جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں: ایمان، نیک کمال، تواصف الحق، تواصف الصبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں اس میں سرسری غور کریں تو پہلی چیز پتہ چلتی، بڑا زور ہے کلام. اللہ تعالیٰ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کہتے ہیں برحق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کچھ کہیں تو اس میں تاکید بڑی بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں تو یہ قسم کی وجہ سے اس میں بڑا امفیسس بڑھ گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا قرآنی معیار ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے. دیکھیں ایک تو ہمارا معیار ہے، دنیا میں کامیابی ناکامی کا معیار ہے پیسہ، روپیہ جس کے پاس زیادہ وہ کامیاب ہے، روپیہ جس کے پاس کم ہے وہ ناکام ہے. لیکن یہاں قرآن کچھ اور ہی معیار دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی کروڑ پتی ہو سکتا ہے، ارب پتی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان چار چیزوں میں سے ایک بھی کم ہے اس کے پاس تو وہ کامیاب نہیں ہے، قرآن کی نظر میں ناکام انسان. اور ایک آدمی جھوپڑے میں رہتا ہو، پھٹا پرانا پہنتا ہو، ایک وقت کھاتا ہو، ایک وقت واقع کرتا ہو، لیکن اگر اس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں، ایمان، نیک اعمال، تواصف الحق، تواصف صبر، تو قرآن کے نزدیک وہ کامیاب انسان ہے. تو اس صورت میں کامیابی ناکامی کا قرآنی معیار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر یہ کہ اس میں نجات کی کم از کم شرائط ہیں، اور وہ یہ چار چیزیں. جیسے ہم میٹرک اگر کوئی سندھ بورڈ سے کر رہا ہے تو 5 پیپرز میں پاس ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ 3 پیپرز میں تو 90% مارکس لائے اور 2 پیپر دے ہی نہیں تو کوئی میٹرک کی سند دے گا اسے؟ نہیں ملے گی. کم سے کم یہ 5ویں میں پاس ہونا ضروری ہے. اسی طرح آخرت میں نجات کے لیے چاروں شرائط پہ پورا اترنا ضروری ہے. ان میں سے ایک بھی کم ہوگی تو آخرت کی نجات پہ گارنٹی نہیں. پھر مزید یہ کہ چاروں شرائط ناگزیر ہیں، ان میں سے کوئی ایک یعنی چاروں ضروری ہیں. اوپر تھا کہ کم از کم شرائط، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پاسنگ مارکس ہیں. جس طرح ہمارے یہاں 33% گورنمنٹ لیول پر ہے، یا 40% مارکس کہہ لیں، یعنی اس سے کم آئے گا تو آدمی ناکامی ہے. اور بس ناکامی سے بچت ہو جائے کہ پاس ہو جائے، وہ کرائیٹیریا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ کم از کم اتنی شرائط کے جنہیں پورا کر کے جہنم سے بچت ہو جائے. بس یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آخرت کے اونچے درجات مل جائیں گے، لیکن بہرحال انہی کاموں کو آگے تک لے کر بڑھنے میں وہ بھی امکان. اسی طرح تیسری پانچویں بات یہاں آ رہی ہے کہ ایک معقول انسان کی روش ہے. دیکھیں فرض کریں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں تفریحی مقام پر گئے ہوئے ہیں جنگل میں. اب ہمیں پتہ ہے ایک ہی راستہ ہے جو یہاں سے سیدھا آبادی کی طرف جاتا ہے. اثر کا وقت ہو گیا اور ان قریب اندھیرا چھایا جاتا ہے، اور آدمی اب معقول انسان وہ ہے جو صحیح رستے کو پہچانے کہ بھائی یہ صحیح رستہ ہے جو سیدھا باہر جا رہا ہے. اور پھر اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے جو لوگوں سے کہے کہ صحیح رستہ وہ ہے اور خود غلط رستے پر جا رہا ہے؟ وہ بھی غیر معقول. دوسری شرط یہ کہ جو صحیح رستہ خود بھی اسی پر جائے. اب فرض کریں اس کے گھر والے جن کے ساتھ تفریح کرنے آیا تھا وہ غلط رستوں پر جا رہے ہیں، تو معقول انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ کہے چلو میں تو نکلوں اس جنگل سے، وہ جائیں تو انہیں درندے پھاڑ کھائیں یا ڈاکو لوٹیں یا کوئی قتل کر دیں، مجھے کیا، مجھے تو اپنی جان بچانی. یہ بھی غیر معقول انسان. معقول انسان کیا کرے گا؟ وہ اپنے پیاروں کو آوازیں دے گا، وہ کہے گا میرے بچوں، میرے گھر والوں، ادھر آؤ، یہ ہے سیدھا راستہ جس پر میں چل رہا ہوں. تو صحیح راستے کو پہچاننا، صحیح راستے پر خود عمل کرنا، پھر اپنے پیاروں کو صحیح راستے کی طرف بلانا. پھر فرض کریں اس صحیح راستے پر کچھ بدماش کھڑے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں گزرنے دیں گے یہاں سے، تو کیا اب معقول انسان کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے یہ نہیں جانے دے رہے، ہم جنگل ہی میں رات گزار لیتے ہیں، درندے ہمیں پھاڑ کھائیں اور جو ہے چور ڈاکو ہمیں لوٹ مار کریں، کوئی بات نہیں، کیا کریں؟ یہ بھی معقول طریقہ ہے. معقول طریقہ یہ ہے کہ اب ان بدماشوں کا مقابلہ کیا جائے، انہیں ریزسٹ کیا جائے، کہا جائے کہ نہیں بھائی یہی رستہ صحیح ہے، کیسے روکتے ہو تم، ہم نہیں رکنے والے، ہم یہاں تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو یہ معقول انسان کی روش، اور یہی روش سکھاتی ہے سورہ اثر، سیدھے رستے کو ماننا کہ سیدھا رستہ ہے، پھر اس پر عمل کرنا یہ عمل صالح ہے کہ خود بھی سیدھے رستے پر چلے، پھر اپنے پیاروں کو سیدھے رستے کی طرف بلانا یہ تواصف الحق ہے، پھر سیدھے راستے پہ جو بھی آزمائشیں مصیبتیں ہیں انہیں جھیلنا یہ تواصف صبر ہے. اسی طرح یہ چاروں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے وہ آئندہ سمجھیں گے. اب دیکھیں سورہ اثر میں پہلی آیت میں تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے, تو گویا یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے بالکل صحیح ہے. اس زمانے نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے انسانوں کو دیکھا اور قیامت تک کے انسانوں کو دیکھے گا یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ, اور وہ اس بات پر گواہ ہے کہ تمام کے تمام انسان نقصان ہوئے. تو یہ قسم جو ہے اس کی غرض و غایت تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے, اور اثر یہ تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی اللہ نے قسم کھائی ہے, اس سے یہ حقیقت کھولی گئی ہے کہ ہماری زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. تفسیر کبیر میں جو ہے اس آیت کے ذیل میں بتایا گیا ایک برف فروش کا واقعہ, اور وہاں آپ دیکھیں بازار لگا ہوا ہے, کچھ لوگ برتن بیچ رہے ہیں, کچھ لوگ کپڑا بیچ رہے ہیں, اور ایک برف کا تاجر ہے جو برف بیچنے کے لیے بیٹھا. تو باقی تاجروں میں اس میں کیا فرق ہے؟ ایک کپڑے والے کا کپڑا آج نہیں بکا کل بک جائے گا, برتن والے کے برتن آج نہیں بکے اگلے ہفتے بک جائیں گے, لیکن برف والے کو پریشانی ہوتی ہے, اسے چند گھنٹوں کے اندر اندر برف بیچنی ہے. اگر وہ برف بیچنے میں کامیاب نہیں ہوا تو یہی نہیں کہ منافع نہیں ہوگا بلکہ اس کا اصل سرمایہ ڈوب جائے گا. اس لیے مولانا فخر الدین غازی جو تفسیر کبیر کے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے, لوگوں میرے حال پر رحم کرو, مجھ سے جو ہے برف خرید لو, میرا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. تو اصل میں جس طرح برف پگھلتی ہے اسی طرح ہماری زندگی پگھل رہی ہے. اگر ہم نے تھوڑے سے وقت میں کام نہیں کیا اور یہ چار چیزیں حاصل نہیں کی تو یہی نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا, اصل سرمایہ ڈوب جائے گا. اصل سرمایہ یہ مہلت عمر ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. گھڑی کی ٹک ٹک مسلسل پیغام دے رہی ہے, برف پگھل رہی ہے, موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو, اور کسی بھی وقت جو ہے ایک دم سے یہ مہلت ختم ہو جائے. تو ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کب, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک راہ روئے ملک آدم, دف آتن ایک روز یہ جائے گا تھم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ پیغام ہے جو پہلی آیت میں ہے, وقت تیزی سے نکل رہا ہے, جلدی یہ شرائط پوری کی جائے. اگلی آیت جو ہے اس میں کہا کہ اتنا الانسان لفی خسر, یعنی تمام کے تمام انسان نقصان میں. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تمام انسانوں میں تو انبیاء بھی آ جاتے ہیں, تو اس سے پھر استثنا ہے جو تیسری آیت میں. لیکن یہ خسارہ کس طرح کا ہے؟ اس کے بھی اصل میں تین حصے ہیں. انسان ہونے کے ناطے کس طرح کے انسان ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ جبلی تقاضے رکھے, بھوک لگتی ہے پیٹ کو کھانے کے لیے چاہیے, پیاس لگتی ہے پانی چاہیے, تن پر لباس چاہیے, سر چھپانے کا ٹھکانا چاہیے, بیوی بچوں کی ضروریت پورا کرنے کا جو ہے اس کے لیے مال و اسباب چاہیے. اس لیے ہر آدمی مجبور ہے کولو کے بیل کی طرح صبح نکل کے رات تک ایک مشقت کرنی پڑتی ہے. وہ مشقت نہیں کرتے تو پھر جو ہے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ہر آدمی مجبور ہے, فرق اتنا ہے کہ غریب جسمانی مشقت زیادہ کرتا ہے, امیر ذہنی مشقت زیادہ کرتا ہے. غریب جو ہے وہ کہیں دوپہر میں عین گرمی کے وقت روڈ پر کھدائی کر رہا ہوگا, پسینہ بہ رہا ہے, مشقت ہو رہی ہے, اور اکثر مزدور سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو ہے کارخانے کے مالک ہیں, انہیں تو کوئی مشقت نہیں ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, آرام سے بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں. لیکن مزدور کو یہ نہیں پتا کہ مزدور جب کارخانے کے دروازے سے باہر نکلتا ہے, کارخانے کے سارے مسائل وہیں چھوڑ کر جاتا ہے, اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر آرام سے سوتا ہے پرسکون. اور جب کارخانے کا مالک کارخانے سے نکلتا ہے, اپنے لاکھوں روپے کے بلند پہ لیٹتا ہے, تو پورے کارخانے کے مسائل ساتھ لے کر لیٹتا ہے, اور کئی کئی گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی اس کو. تو صرف مشقت کا فرق ہے, ایک طرف جسمانی مشقت ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ذہنی مشقت. پھر دوسرا مسئلہ انسان کے ساتھ خسارے کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ احساسات ہیں, جذبات ہیں, اور وہ انسان کو جو ہے وہ چین نہیں لینے دیتے. آپ کسی بھی جسے آپ سمجھتے ہو یہ سب سے خوش و خرم انسان ہے, اسے ذرا بٹھا لیں اپنے پاس, پوچھے بھائی تم تو بڑے مزے میں ہو, ہر وقت ہنستے رہتے ہو, کبھی کوئی تکلیف غم بھی پہنچا ہے تمہیں, آپ کو بیسیوں اپنی غم کی داستانیں سنا دے, آپ محسوس کریں گے او بھائی یہ تو میں ایسے بڑا خوش و خرم سمجھتا تھا, یہ تو مجھ سے زیادہ دکھی. تو اصل میں اس دنیا میں غم دکھ رنج یہ ساتھ ساتھ ہیں, کون سا انسان ہے جو اس سے بچا. تو قید حیات و ضبط, قید حیات و بند غم دونوں اصل میں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا, تو زندگی تو غموں کا ہی نام ہے بھائی. کبھی آپ بہت اچھے تھے, آپ کی بڑی کامیابی تھی, کسی نے آپ کو آپ کی خوشی میں تانا دے دیا, آپ کی خوشی گر گری ہوگی, आपने बड़ी प्लान बनाई हुई थी, यूं धूम से ये होगा ये होगा, शादी यूं होगी, वो पता चला उन्होंने तो रिश्ता ही नहीं तोड़ दिया। तो ये तो आदमी की जिंदगी गमों के साथ है, ऐसा साथ जज्बात जो है वो साथ साथ, तो ये इसकी वजह से कोई इंसान बचा हुआ नहीं। फिर आदमी कहता है कि चलो डेथ विल बी द लेवलर, कि ये मौत आके हमारे गमों का मदावा कर दे। लेकिन गालिब ने बहुत खूब कहा है कि अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर कर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। इंसान का मसला ये है कि मौत भी उसके गमों को ख़त्म नहीं करती, बल्कि मौत के बाद तो असल हिसाब किताब और जो असल गम और खुशी है उसका मामला सामने आने वाला। तो तीसरा लेवल है गम का, वो उखरवी हिसाब किताब। और अभी भी मौत के बाद चाहिए, तीन सवाल तो कब्र ही में हो जाएंगे, अभी लोग दफना कर पीछे नहीं हटे होंगे कि जो है वो जो सवालात होंगे, मन रब्बों का, मन नबियों का, मां दीनों का, इनका जवाब देना होगा, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है और तुम्हारा दीन क्या है। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत बनी नौ आदम के कदम हिल नहीं सकेंगे मैदान हशर से जब तक कि पांच चीज़ों का जवाब ना दे दें। जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, जिंदगी कहाँ लगाई नंबर एक, फिर जवानी कहाँ खपाई नंबर दो, फिर नंबर तीन माल कहाँ से कमाया, नंबर चार माल कहाँ खर्च किया, और नंबर पाँच जो इल्म हासिल किया था उस पर कितना अमल किया। इसलिए लोग कहते हैं इल्म हासिल ही ना करो, तो भाई उसकी भी पकड़ होगी कि बाकी सारा इल्म हासिल किया, दीन का इल्म हासिल नहीं किया, तो बचत नहीं है। बचत इसी में है कि दीन का इल्म हासिल, दीन का इल्म होगा तो अमल की भी तौफीक हो जाएगी, सीखा ही नहीं होगा, मालूम ही नहीं होगा तो अमल की तौफीक कैसे होगी। तो अल्लाह ताला हमें इन सवालात के लिए तैयार करे। तो ये गोया असल खसारा है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, कि हर इंसान खसारा है। लेकिन ये तीसरी आयत गोया उम्मीद की एक किरण है, और इसमें बताया गया कि इस खसारे से बचने का एक जरिया है। वो जरिया क्या है कि ये चार काम किए जाएं, ईमान लाया जाए, नेक अमाल किए जाएं, तवासी बिल हक की जाए, तवासी बिल सब्र की जाए। आगे बढ़िए, तो देखिए ईमान क्या है, हमने पढ़ा था, इसके लघवी माने होते हैं अमन देना, लेकिन इसके सलाही माने होते हैं तस्दीकुम बिमा जा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस बात की तस्दीक करना जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा है। कुरान को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान अल्लाह की किताब, और फिर शरीयत को इसलिए मानते हैं उसके अहकामात को कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बस ये बात साबित होनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसकी तस्दीक ही ईमान का नाम। आगे बढ़े, इसी तरह और आगे आ जाए, ईमान के फिर दो दर्जात भी हैं, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। एक जबान से कलमा पढ़ लेना, जबान से मान लेना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको हाजिर, लेकिन ये कानूनी दर्जा है। और लेकिन एक हकीकी ईमान होता है कि दिल में यकीन हो जाना कि अल्लाह है, और दिल में यकीन हो जाना कि मौत के बाद जिंदगी है, दिल में यकीन हो जाना कि असल जिंदगी आखिरत की, और दिल में यकीन हो जाना कि दुनिया और आखिरत के कामयाब तरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उन्हीं के तरीकों में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। तो इसे हकीकी ईमान कहते हैं। कानूनी ईमान अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल है, लेकिन ये बाई चांस है, हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए तो कलमा मिल गया, लेकिन हमसे अब कुरान का मुस्तकिल तकाजा है कि हकीकी ईमान पैदा करो। हकीकी ईमान कैसे होगा, कुरान को समझ कर उस पर गौर व फिक्र करने से, इसी तरह अपने आप पर गौर व फिक्र करने से, इसे आयात अनफुसी कहते हैं। आदमी देखे उसके हाथ पाँव, उसकी आँख कान नाक ही कैसे बना दिए, कैसे इनमें ये सारी सलाहियतें रखती, किसने रखी। इसी तरह फिर ये पूरी कायनात अल्लाह की निशानी, चांद सूरज सितारे जमीन हर चीज़ अल्लाह की निशानी, अपने अलावा हर दूसरी चीज़, इस पर गौर व फिक्र किया जाए। कुरान की आयात इन गौर व फिक्र के सफ़र को तेज़ कर देती है। आदमी अगर कायनात का मुशाहिदा करने बैठ जाए महीनों लगेंगे, अपने आप पर गौर व फिक्र करे बहुत वक्त लगेगा, लेकिन कुरान की आयतें ये गौर व फिक्र करके ईमान तक का सफ़र चंद मिनटों में करा देती है। तो इसलिए हमें अपने हकीकी ईमान की मेहनत करनी है कि हकीकी ईमान हमारे पास होगी। आगे बढ़े, तो कानूनी ईमान दुनिया में मुफीद है, हकीकी ईमान आखिरत में मुफीद है, और हमारी अक्सरियत हकीकी ईमान से महरूम है। जैसे हम पढ़ा है कि वान तुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनी, सूरह आल इमरान में कहा गया तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन होए। आज हम गालिब कहें, आज तो हम जलील और रुस्वा, तो मोमिन बनेंगे तो फिर अल्लाह ताला का वादा मौजूद है। आगे बढ़िए, तो हकीकी ईमान के हसूल के जराए आगे, आसान तरीन जरिया आयात कुरानी है, और इसी तरह फिर गौर व फिक्र है अपने आप पर, आफाक पर, اور پھر ایک اور آسان ذریعہ ہے صحبت حاصل کرنا اہل ایمان کی, اس میں جو جن کے دلوں میں ایمان حقیقی ہے ان کے ساتھ رہنا, اس سے ایمان ہمارے اندر بھی پیدا ہوگا. اور سب سے کامل ایمان والے کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, صحابہ کرام تھے. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے, احادیث کا مطالعہ کر کے. جب ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اسی ماحول میں چلے جاتے ہیں جہاں ہم ہوتے ہیں. اب یہ اب کتاب کی شکلیں بدل گئی ہیں, اب وہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے, وہ بھی اصل میں کتاب ہی ہے. جب آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ اسی ماحول میں چلے جاتے ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو ہم سیرت سے قریب ہوں, صحابہ کرام سے قریب ہوں, تو وہ ماحول ہمیں مل جائے گا جس میں ایمان حقیقی حاصل ہوتا ہے. اسی طرح پھر دوسری شرط ہے نجات کی عمل صالح, اور ہم کئی دفعہ پڑھائے عمل صالح کی تین شرائط. ایک تو ہوتا ہے عمل, ہر وہ کام جو ارادے سے کیا جائے وہ عمل ہے, جو غیر ارادی طور پر کیا جائے اسے فیل کہتے ہیں. پھر عمل کا عمل صالح بننے کے لیے تین شرائط ہیں. پہلی شرط ہے اللہ سے تعلق عمل کا, یعنی عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے تو عمل صالح, اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو شرک ہے. جیسے مسند احمد کی روایت ہے, من صلی یرائی فقط اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. من صام یرائی فقط اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا. من تصدق یرائی فقط اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا وہ شرک کر چکا. تو اصل میں پہلی شرط یہ ہے کہ حسن نیت ہو, اخلاص ہو نیت میں, صرف اللہ کے لیے کام کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ معروف ہو, اجر آخرت میں مطلوب ہو. اگر دنیا میں اجر مطلوب ہے تو یہ دکانداری ہے, یہ تو تجارت ہے, میں آپ کی مدد آج اس لیے کروں کہ کل آپ میری مدد کریں, تو بھائی یہ نیکی نہیں ہے. نیکی تو ہے کہ اجر آخرت میں, ہم سورہ دہر میں پڑھا ہے کہ وہ محتاجوں کو, ضرورت مندوں کو نیک لوگ کھانا کھلاتے تھے اور کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ, بے شک ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو, ہمیں صرف اللہ سے اجر چاہیے. تو یہ دوسرا ہے. پھر تیسرا نیک عمل کے لیے شرط ہے کہ وہ عمل سنت کے خلاف نہ ہو. دیکھیں آپ کے پڑوس میں بڑے غریب لوگ ہیں, آپ مدد کرنا چاہتے ہیں صرف اللہ کے لیے, اجر آخرت میں چاہتے ہیں, لیکن آپ کا ہاتھ خود تنگ ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں. تو اگر کوئی یہ طریقہ اختیار کرے کہ جمعے کے دن یا عید کا وقت آ رہا ہے, لوگ عید کی نماز پڑھیں اور وہ نئے نئے جوتے اٹھا کر لے جائیں اور پھر انہیں جو ہے بیچ کر جو پیسے ملے وہ ان غریبوں کو دے دیں, یہ نیکی کہلائے گا؟ نیکی نہیں کہلائے گا یہ, حالانکہ اس کی حسن نیت ہے اور وہ معروف ہے آخرت کے لیے کر رہا ہے, لیکن طریقہ جو ہے, یا آپ کہیں طریقہ معروف نہیں ہے اور سنت کے خلاف ہے, طریقہ اس نے چوری کا اختیار کیا. تو طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے نیکی کرنے کے لیے, صرف جذبہ ہی کافی نہیں. یہ تینوں شرائط پوری ہوں تو ایسا عمل نیک عمل کہلاتا ہے. ہم نے سارے پھر تواسی بالحق اور تواسی بالصبر آ رہا ہے, لیکن تواسی جو ہے اردو میں وصیت سے قریب ہے. وصیت کا مطلب ہوتا ہے بہت تاکید سے کوئی نصیحت کرنا, اور ہمارے یہاں تو وصیت عموماً موت کے وقت کی نصیحت کہلائی جاتی ہے, تو اس میں اور زیادہ تاکید آ جاتی ہے. لیکن عربی میں ہر تاکید سے کہی گئی بات جو ہے وہ وصیت کہلاتی ہے, اور تواسو میں جو ہے مل جل کر نصیحت کرنا آ جاتا ہے, ایک جماعت کے ساتھ اور اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے معنی آ جاتا ہے. جی اسی طرح تواسی بالحق کی چوٹی کیا ہے؟ حق بھی بہت طرح کا ہوتا ہے, حقیقت سچائی یہ حق کہلاتی ہے. ہر شے جو موجود ہے وہ حق ہے, جو موجود ہی نہیں ہے وہ باطل ہے. اور اسی طرح بامقصد چیزیں حق کہلاتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی بلند ترین منزل کیا ہے, کہ سب سے بڑی سچائی کو قبول کرنا, وہ ہے اللہ کی ذات, اللہ کو ماننا, توحید کو ماننا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنا, یہ سب سے بڑا حق ہے جس کی وصیت کرنے والے آخرت میں نجات پائیں گے. آگے بڑھیں. اسی طرح پھر جو ہے وہ تواسوں میں صبر کا بھی حکم ہے. صبر کے لغوی معنی ہوتے ہیں جھیلنا, برداشت کرنا, کڑوا گھونٹ پینا, لیکن اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں ڈٹے رہنا, جمے رہنا, قائم رہنا, یعنی حقیقت پر, سچے دین پر قائم رہنا, چاہے کتنی مخالفت کی جائے, یہ صبر کہلاتا ہے. اور ایک مومن کی زندگی تو ہے ہی صبر. صبر چار قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے صبر, اب موڈ ہو نہ ہو, نماز کا وقت ہو گیا, نماز ادا کرنی. اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. کتنا بھی دل چاہ رہا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن آدمی اپنے آپ کو تھام کر رکھتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا, اللہ ناراض ہو جائے گا. اسی طرح پھر بلاؤں پر آفات پر بھی صبر ہے، کوئی مشکل آ گئی مصیبت آ گئی اس پہ برداشت کرنا۔ اسی طرح ایک چوتھی قسم ہے صبر عن الدنیا، کہ آدمی طے کر لے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اب دنیا جاتی ہے تو جائے لیکن میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اس کے اوپر پلاسٹک ڈال دیجیے اور آگے بھی بڑھا دیجیے۔ تو یہ صبر کی مختلف اقسام یہ ہم کہہ چکے، ایک آگے بڑھا دیجیے اس پہ بات ہوگی۔ اور آگے ہاں جی، اب یہ چاروں شرائط کا باہمی تعلق بھی ہے۔ تو چار کام کرنے، ایمان لانا، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ تو تواصی بالحق کے نتیجے میں صبر کا مراحل کے مراحل آنا یہ لازمی بات ہے۔ اصل میں یہ اس طرح چلا نہیں جیسے چلنا چاہیے تھا۔ پہلے آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق، اینیمیٹ نہیں ہو رہا بیٹا، رہنے دیں مجھے۔ تو ایمان اور عمل صالح کا بھی آپس میں تعلق ہے، جتنا ایمان ہوگا انسان کا عمل بھی اتنا ہی درست ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان حقیقی کو عمل سے جوڑا ہے، اس لیے کئی روایت ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، لا یزنی زانی ہینا یزنی وہو مومن، زانی زنا نہیں کرتا مگر وہ حالت زنا میں جو ہے زنا کرتے ہوئے حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، لا یسرق السارق ہینا یسرق وہو مومن، چور چوری کرتے ہوئے حالت ایمان میں نہیں ہوتا، شرابی شراب پیتے ہوئے حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ تو ایمان اگر ہوگا تو عمل صالح ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان حقیقی اور عمل صالح نہ ہو۔ اسی طرح عمل صالح کا تواصی بالحق سے بھی تعلق ہے۔ آپ جتنا بڑا نیک عمل جو ہے وہ آپ کریں گے، اتنے بڑے جو ہے وہ یعنی کیا اس میں تھا، تو عمل صالح اور تواصی بالحق کا بہرحال تعلق ہے کہ جب آدمی خود عمل کرے گا تو وہ دوسروں کو بھی تلقین کر سکے گا۔ اس میں یہ کہلاتا ہے فطری معاملہ، کہ آدمی اگر خود نیک ہوگا تو یہ خاموش تبلیغ ہوتی ہے۔ جیسے اگر یہاں 10 برف کی سلیں رات کر رکھ دی جائیں تو پھر یہاں ماحول کیا ہو جائے گا، ٹھنڈک ہو جائے گی۔ تو ایک آدمی اگر عمل صالح کرنے والا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی ٹھنڈک ماحول محسوس نہ کرے۔ اسی طرح ایک آدمی کے دل میں حقیقی ایمان ہے تو ہو نہیں سکتا اس کا ماحول اس ایمان کی شدت محسوس نہ کرے۔ تو جیسے یہاں 10 چولہے اگر دہکا دیے جائیں تو خود بخود یہاں گرمی پھیلے گی۔ تو عمل صالح کا تعلق ہوتا ہے تواصی بالحق، اور آدمی کیوں کرتا ہے؟ یہ غیرت اور حمیت میں بھی کرتا ہے۔ اللہ سے اگر اللہ کے دین کی حمیت اور غیرت ہے تو اسے گوارا نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں ہوں۔ اسی طرح لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کرتا ہے، جیسے ہم سورہ آراف کے کسے رکو میں پڑھا ہے کہ اصحاب سب جو مچھلیاں جمع کرتے تھے انہیں ایک گروہ منع کرتا تھا اور دوسرا گروہ ذاتی عبادت کرتا تھا۔ منع کرنے والوں سے کہتا تھا، منع کیوں کرتے ہو، انہیں کرنے دو، انہیں یہ ہلاک اور برباد ہونے والے۔ تو وہ اصلاح کرنے والے لوگ کہتے تھے، معذرتن الی ربکم، ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں، اور شاید کہ یہ ہماری بات مانی نہیں۔ تو اصل میں انسانی ہمدردی، دین کی حمیت، یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جو آدمی خود نیکی کر رہا ہے تو وہ نیکی کی طرف بلاتا بھی، ورنہ اگر خود نماز ہی نہیں پڑھتا محلے والوں کو کس منہ سے کہے گا کہ آؤ مسجد میں، محلے والے کہیں گے ہم نے تو تمہیں دیکھا نہیں کبھی۔ اسی طرح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا بھی آپس میں تعلق ہے جو یہاں پہ اس وقت نظر آ رہا ہے، کہ تواصی بالحق کے نتیجے میں صبر کا مرحلہ آنا لازمی ہے۔ کیونکہ عربی کا محاورہ الحق مر، حق ہوتا ہی کڑوا ہے، آپ کسی کو اگر اس کی برائی کی طرف نشاندہی کریں گے تو وہ خوش نہیں ہوگا، اور جتنا بڑا حق بیان کریں گے اتنے بڑے صبر کے مراحل آئیں گے۔ بچے کھیل رہے ہیں کرکٹ گلی میں، سامنے میدان خالی ہے، اب حق بات کیا ہے کہ آپ بچوں سے کہیں کہ بچوں میدان میں کھیلو، بچوں کا معاملہ ہی کھیل کا ہے تو کھیل سے تو منع نہیں کرنا چاہیے، البتہ انہیں کہیں صحیح جگہ کھیلو، تو بچے کیا خوش ہوں گے؟ ہرگز خوش نہیں ہوں گے۔ وہ دیکھیں گے آپ کہاں گاڑی کھڑی کر کے گئے، چاروں پہیوں کی ہوا نکالتے ہیں، کہیں گے انکل ہر دفعہ آ کے ہمیں ستاتے ہیں، ہر دفعہ منع کرتے ہیں کھیلنے سے۔ اس سے بڑا حق بیان کریں، کسی نے کسی سے ادھار لیا ہوا واپس نہیں کر رہا، آپ چلے جائیں اس کے ساتھ اور واپس نہ کرنے والے سے کہیں کہ بھائی اس کے پیسے واپس کرو، 6 مہینے ہو گئے، تم نے کہا تھا 1 مہینے بعد واپس کروں گا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میں ابھی لا کے اس کے پیسے دیتا ہوں۔ وہ کہے گا، او بھائی تم کون ہو، تم اس کے چاچا ماما لگتے ہو، چلو اٹھے ادھر سے، میرا اس کا معاملہ ہے، تم ہمارے بیچ میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہو؟ یہ جواب ملے گا آپ کو۔ اس سے بھی بڑا حق بیان کریں، آپ محلے کے بدماش حجر جو ہے ان لڑکوں سے کہیں کہ بھئی تم دکانوں سے بھتا لینا چھوڑ دو، گھر گھر والے پریشان ہیں تم سے، اور یہ سارے کام تم چھوڑ دو، تو کیا کریں گے؟ ٹانگے توڑ کر واپس بھیجیں گے اور کہیں گے کہ آئندہ ہمیں کچھ کہا نا تو تمہارا سر بھی پھاڑ دیں گے، یہ جواب ملے گا۔ اس سے بھی بڑا حق بیان کریں، آپ حکومت سے کہیں یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے، تو وہ جواب ملے گا جو لال مسجد والوں کو جواب ملے گا۔ تو اصل میں اس لیے جیسے ہی حق بیان ہوگا، تواسی بے صبر کے مرائل ساتھ ہی ساتھ ہیں، وہ آتے ہی آتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ حق بیان نہ کریں؟ نہیں، حق بیان کریں، لیکن اس کا طریقہ ہے سنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب سے بڑا حق بھی بیان کیا، باطل نظام کو للکارا کہ تمہارا حق نہیں ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، لیکن اس یہ کام کیسے کیا؟ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت بنائی، قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت دی، ان کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کی، اور پھر انہیں لڑایا ہے باطل سے، اور یہی اللہ کا طریقہ ہے، اہل حق کو اللہ تعالیٰ لڑاتے ہیں اہل باطل سے، پھر حق جو ہے وہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، اور اس طرح دین غالب ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھائیں بیٹا، اور آگے ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمیں معلوم ہوا سورہ عصر کے چار مراحل ہیں، اگر آخرت میں نجات چاہیے، پہلے ہے سب سے پہلے حقیقی ایمان حاصل کرنا، نمبر دو ہے پھر اپنے عمل کو درست کرنا، نیک اعمال کرنا، اور نمبر تین ہے کہ تواصی بالحق کرنا، اور چوتھا معاملہ کیا ہے، جیسے ہی حق بیان کریں گے تو صبر کے مراحل آئیں گے ہی آئیں گے۔ تو یہ چار کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور یہی کام کرنے والے کامیاب ہیں، لیکن یہ کام اکیلے کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے سنت طریقہ جماعت اختیار کرنا ہے اور جماعت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اب دو غیر متوازن صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی اپنی اصلاح میں لگا رہے، اپنے ایمان، اپنے نیک اعمال، اور باقیوں کی جو ہے فکر ہی نہ کرے، تو یہ مجرمانہ غفلت ہے باقیوں سے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ توپوں کا رخ ہی دوسروں کی طرف ہوتا ہے، تم میں یہ کمی ہے، تم میں یہ خامی ہے، تم میں یہ خامی ہے، اور اپنے آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی صحیح طرز عمل ہے۔ صحیح طرز عمل کیا ہے؟ وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے سب سے پہلے ایمان اور نیک اعمال کا اپنا ایک مثالی کردار جو ہے قوم کے سامنے رکھا، اور پھر لوگوں کو جو ہے ایمان اور نیک اعمال کی دعوت بھی دی، اور پھر صبر کے سارے مراحل بھی گزارے، اور پھر دین کو غالب کرنے کے لیے جو قربانیاں ہو سکتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے جو آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں کہ طریقہ کیا ہے، تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، منہج انقلاب نبوی ایک زیادہ طویل کتاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، ایک آدمی اس نے کس طرح یہ بڑے سے بڑا حق بیان کر کے دین کو جو ہے عرب کے حد تک غالب کیا۔ تو اقول و قولی حاضہ واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات۔ بند کرنا تھوڑی دیر یا آگے کرنا ہے؟ لیڈیز بھی ذرا پروجیکٹر کو دیکھ لیجیے، یہ پانی لگنے سے خراب ہو جائے گا، تو ذرا اسے نکال لیجیے اور کسی پلاسٹک کے اندر کر دیجیے۔